السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومنون 18th پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. سورہ مومنوں، جیسے کہ سورہ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایسا سورہ ہے جس میں شاید مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، اور پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوگی کہ واقعی میں اس میں مومنین کی کیا صفات ہوتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی جو بات آئی ہے کہ یقیناً فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک بنیادی اور بہت ہی اہم رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دفعہ جب بھی مومنین اور متقین کی صفات بتائی گئی ہے، یا جو لوگ جنت جن کو دی جائے گی بطور انعام میں یا فضل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کی جو خصوصیات تھیں اس میں دو چیزیں مین تھیں جو ہمیشہ ہر دفعہ ہم کو پڑھنے کو ملتی ہیں، اور وہ تھی نماز اور ایک زکوٰۃ. ایمان والوں کی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں. اب یہاں پر خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع ایک بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی نماز میں اگر خشوع نہ ہو تو وہ نماز نماز نہیں ہوتی. اور خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو عام معنی میں لیں تو جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری، کسی کی ہیبت اور عظمت سے مرعوب ہو جانا. تو نماز میں ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا، یعنی اس میں ہاتھ ڈال رہا تھا داڑھی کے بالوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی نظر آتا، یعنی اس کا اثر اس کے جسم پر بھی نظر آتا. تو ٹھیک ہے، یعنی دل کی بھی کیفیت ہے اور جسم کی بھی کیفیت ہے. دل اور دماغ، جسم، سب کچھ اللہ کی ہیبت اور عظمت سے اس کے آگے پست ہو جانا، جھک جانا، دب جانا، اور یہی خشوع مطلوب ہے نماز میں. اس لیے بعض علماء کرام، بعض محدثین یا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خشوع بھی نماز کا ایک رکن ہے، کہ جب تک کہ نماز میں خشوع نہ ہو نماز نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال خشوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو سب سے پہلی خوبی ہی مسلمانوں کی یا مومنوں کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو مومنین کی سب سے پہلی صفت جو بتائی جا رہی ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اسی لیے اسی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ بار بار ادھر ادھر نہ جائیں، یا دوپٹہ بار بار درست کرنا، یا ادھر ادھر نظریں دوڑانا، یا پھر بہت زیادہ ہلنا جلنا، یہ سب نماز میں منع ہے، کیونکہ یہ نماز کے خشوع کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں. اور یہ مومن کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ لغویات سے دور رہتے ہیں. لغویات کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لغو جو لفظ ہے ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن میں کافی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں کہ جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں تو وہ مہذب طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لغو، بے فائدہ بات، ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی لا حاصل ہو. اور ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چڑیوں کی چوں چوں. اور آپ دیکھیں کہ جو چڑیوں کی چوں چوں ہوتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بیکار کی باتیں. تو اسی سے آپ اس کے لفظی معنوں سے آپ سمجھ جائیے کہ جو چڑیوں کا چہچہانا ہوتا ہے ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو لغو باتوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو مومن کی خاص طور سے خوبی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم آج مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا آج مسلمان لغویات میں انوالو ہیں؟ لغویات کیا ہو سکتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا مطلب ویسے اگر لغویات کو ہم دیکھیں تو جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، یہ معنی اس کے ہو جائیں گے، لیکن جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فائدہ ہو، تو پھر ایسے کاموں میں انسان کیوں انوالو ہو؟ لیکن آج ہماری اکثریت کہاں انوالو ہے آپ بتائیے، مسلمانوں کی خاص طور سے. آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی جو نوجوانوں کی حالت ہے، نہ پڑھائی میں آگے، نہ جابس کے لیے ان کو کوئی فکر ہے، نہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، نہ مشقت کرتے ہیں، نہ کوئی نظم و نین ہے، نہ کوئی مقصد ہے. تو سب سے زیادہ بیکار اگر آج زندگی گزاریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے کہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ان کے، نہ ان کی خواتین کا اور نہ ہی نوجوان نسل کا، اور پھر دوسرے لوگوں کا الٹا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. یعنی جو اپنی زندگی کا کچھ مقصد بناتے ہیں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اچھا وہ تو بس فلاں کام میں لگی ہوئے ہیں، ان کو تو کسی چیز سے فرصت ہی نہیں ہے. تو ہم بھی تو دیکھیں کہ مسلمان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. تو مسلمان تو لغویات سے دور رہتے ہیں، تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات چیت جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بہت زیادہ شاپنگ، اور بلکہ لوگ کچھ تو شاپنگ نہیں کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بازار کیا نیا آیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں، اپنا وقت سارا بیکار کاموں میں گزارتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ نماز اور زکات یہ دو چیزیں مل کر ہمیشہ اس کا ذکر آیا ہے یہ صفات کا، اور یہاں پر زکات ادا کرتے ہیں لفظ نہیں آئے ہیں، بلکہ والذین هم للزکات فاعلون. زکات صرف مال ہی کی زکات نہیں ہوتی، ہم سب جانتے ہیں نا کہ زکات کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع معنی ہے. دو معنی بیسیکلی اس کے پائے جاتے ہیں زکات کے، اور وہ معنی کیا ہے؟ ایک تو کیا ہوتا ہے زکات کی معنی؟ پاک کرنا، اور دوسرا ایک اور بتایا تھا ابھی دو دن پہلے آپ کو، بڑھانا، نشو نما دینا. جزاک اللہ خیرن. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی، تزکیہ کیا، تو تربیت اور تزکیہ، تزکیہ میں دو کام شامل ہوتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ ایک تو چیز ہوتا ہے کہ اندر سے برائیاں نکالنا، ختم کرنا، اور دوسرا بھلائیوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا. یہ ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی دیکھا جائے تو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ تو وہ تھے جو پہلے سے بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، تو وہ لوگ مزید نکھر گئے، اور کچھ لوگ زمانے جاہلیت میں ہو سکتا ہے کچھ بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہوں، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد وہ ان کی شخصیت بالکل ہی مختلف ہو گئی ماشاء اللہ. تو مسلمان یا مومن وہ صرف مال کی زکات ہی نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک کرتا ہے، ہر طرح سے اپنا تزکیہ کرتا ہے. فاعلون کا جو مطلب ہے یہاں پر کہ والذین هم للزکات فاعلون، یعنی وہ یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ کر کے وہ بیٹھ نہیں جاتے کہ بس اچھا ہم نے سال میں ایک دفعہ زکات دے دی کافی ہے، نہیں، مسلسل اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مال ہو یا اپنی خود کی تربیت ہو، اپنے اندر کی برائیاں ہوں، وہ مسلسل یہ پروسیس میں رہتے ہیں کہ برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کریں اور بھلائیوں کو اپنے اندر پروان چڑھاتے جائیں. تو یہ مسلسل وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو تین خوبیاں ابھی تک ہم نے پڑھ لی. پہلی کیا تھی؟ نماز میں خشوع. دوسرا کیا تھا؟ لغویات سے دور رہنا. اور تیسرا بھی ہم نے کیا پڑھا؟ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونا. چوتھی خوبی ان کی بتائی جا رہی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک ہم مختصراً بس سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ٹاپک ہے. یعنی مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور پھر ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے نگاہ ہوتی ہے اور پھر نگاہ کے بعد ہی ساری برائیاں عام ہوتی ہیں. تو مومن اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آگے چل کر جو چیزیں زنا کا راستہ کھولتی ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی حسب نصب والی عورت نے دعوت دی ہو اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو. تو اتنا بڑا درجہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور جو ان کے مل کے یمین میں ہوں، اب مل کے یمین سے مراد یہاں پر جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، اسلامک ٹرم میں جب پہلے جنگیں ہوتی تھیں اب ان جنگوں میں ظاہر سی بات ہے کہ دو آرمی آمنے سامنے ہوتی تھی. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور سامنے والی ٹیم کو شکست ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ قیدی آتے تھے, اور ان قیدیوں میں ساتھ میں خواتین بھی ہوتی تھیں تو وہ بھی قید ہو کر آتی تھیں. اب ان قیدی خواتین کا کیا کیا جائے جو جنگ میں آئی ہیں؟ ان کو ویسے ہی کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو اس صورت میں یہ مسلمان حکمراں کی ذمہ داری ہوتی تھی, جو مسلمانوں کا لیڈر ہے یا مسلمانوں کا خلیفہ ہے. تو مسلمان خلیفہ جو جنگ میں آنے والے قیدی تھے ان کو اپنی فوج میں تقسیم کرے اور اپنی مرضی سے تقسیم کرے تو وہ قائم مقام نکاح ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جنگ میں جس کا جس پر ہاتھ پڑے جا کر وہ اس کو لے لے, نہیں, بلکہ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس سارے قیدی آئیں گے, پھر مسلمانوں کا خلیفہ جس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا اس کے حصے میں جو آئے گا وہ قائم مقام نکاح کے ہوگا, اور وہ بھی پھر اسی طرح سے ساتھ میں زندگی گزارے گا. جو بیوی کو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت تو نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہم کو بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے خود نکاح کر لے اس کے لیے دوہرا اجر آپ نے بتایا ہے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب اسلام کے لیے جنگ کی جائے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی جائے اور مسلمانوں کا خلیفہ ڈسٹریبیوٹ کرے, تو اس صورت میں وہ قائم مقام نکاح ہوگا. ایسے ہی خود سے کوئی کسی کو بھی نہیں لے سکتا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے, ورنہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان خود اس آیت کی بنا پر شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ جب جنگ میں آنے والے قیدیوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, جبکہ اسلام نے ان کے بھی حقوق بتائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی مل کے یمین میں آتا ہے, کوئی لونڈی ہے جو قید ہو کر آئی ہے, اب اس کو کسی کے حصے میں دے دیا گیا. اب یہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ شوہر ہے اس کا, پھر اس سے اولاد بھی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں جب شوہر کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی, یعنی پھر وہ غلام نہیں رہے گی. ورنہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو غلام حیثیت سے آیا ہے وہ ہمیشہ غلام ہی رہے گا, وہ آزاد نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ان کے بہت سارے حقوق بتائے ہیں, اور اللہ کے رسول نے خوشخبری بھی دی ہے, خوشخبری سنائی ہے کہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے اس کے لیے اجر بتایا ہے. کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنی امانت اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک مومن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں تو بات اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے عہد کی, اپنے وعدوں کی حفاظت نہ کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ وعدے کی اور عہد کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے, اور جو وعدہ کیا گیا اس کو نبھانا ہر حال میں ضروری ہے. تو دو لفظ آئے ہیں یہاں پر, امانات اور عہد. امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی چیز رکھوائے وہ امانت ہوتی ہے, لیکن کوئی چیز رکھوانا ہی امانت نہیں ہے بلکہ کسی کی بات ہے. یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی تم سے بات کرتے وقت ادھر ادھر نظر دوڑائے, یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ بات وہ چھپانا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. تو چیزیں تو امانت ہوتی ہی ہیں, لیکن ساتھ میں کسی کی بات, کسی کا راز, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ داری سونپی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے مطابق یہ متعلق سوال کیا جائے گا. تو جس کو بھی آپ کے انڈر میں دیا گیا ہو وہ سب بھی کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس ایک امانت ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا. تو مومن کی چوتھی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. وعدے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, بہت مشہور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا, اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا. اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اب اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھانا ضروری ہے. پھر اور لفظ آئے, والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب ابھی جو پیچھے لفظ پڑھا وہاں پر نماز کے تعلق سے کیا لفظ آیا تھا؟ کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اور یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے؟ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت. خشوع ایک الگ چیز تھی پیچھے ہم نے پڑھا, حفاظت ایک الگ چیز ہے. آپ لوگ اس کو کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ ابھی 10 آیتیں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, صرف 9 آیتوں میں 2 دفعہ نماز کا ذکر آ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آن ٹائم نماز پڑھنا, اور کیا, ٹھیک ہے, وقت پر ادا کرنا, حفاظت. لیکن صرف وقت پر ادا کرنا ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ لوگ وقت پر نماز ادا کرتے ہوں لیکن کبھی جب دل چاہتا تو چھوڑ بھی دیتے ہوں. کوئی تقریب ہے, کوئی فنکشن ہے, یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ جس کی وجہ سے بھی نماز نہ پڑھ سک رہے ہوں تو وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایک تو وقت پر ادا کرنا اور مسلسل ادا کرتے رہنا, کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا ایسا والا معاملہ نہیں ہے. اور حفاظت کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو اوقات نماز اور آداب نماز, اوقات نماز تو ہم سب جانتے کہ مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی نماز, لیکن آداب نماز جو جو نماز کی ریکوائرمنٹس ہے, جیسے اس میں خشوع آ جاتا ہے, خضوع آ جاتا ہے, پھر ستر کا خیال رکھنا, ہر چیز کا خیال رکھنا, الفاظ کی ادائیگی بہترین طریقے سے ہو, آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا, ہم سب جانتے, پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تم جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کہ نماز میں نشے کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تم جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو نماز میں. تو نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہو, ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں, نماز کا تقاضا کیا ہے, کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں. تو نماز کی حفاظت, اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی, خشوع بھی آ جائے گا, خضوع بھی آ جائے گا, ہر چیز کی پابندی, آپ کا ستر کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جو نماز کی خشوع کو جو چیز ڈسٹرب کرتی ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ خشوع کو ڈسٹرب کرے گی تو پھر سمجھے نماز کی حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو حفاظت میں پھر یہ بھی آتا تھا کہ آپ ایسا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہوں جو بار بار پھسل رہا ہو, جو بار بار گر گر جاتا ہو, آپ بار بار اس کو باندھ رہے ہوں. جیسے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک شخص اپنی صرف داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی نظر آتا. تو خشوع کا مطلب یہ کہ جو دل کی کیفیت ہے وہ بھی, اور ساتھ میں جو جسم کی کیفیت ہے وہ بھی, دونوں کیفیتیں, اور سب مل کر پھر یہ نماز کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر سجود, مکمل سجود کیے جانے چاہیے, رکوع مکمل ہو. آپ کو سب کو معلوم ہوگا نا کہ اگر آپ رکوع کرتے ہیں یا سجود کرتے ہیں تو جب تک کہ ایک سجدہ پورا نہ کر لیں اور پوری طرح سے واپس اٹھ کر بیٹھ نہ جائیں تب تک کہ آپ کا سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ہمارے یہاں پر کی میجورٹی, اکثریت, خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک سجدہ کیا اور وہیں کے وہیں دوبارہ جھک گئے, واپس اپنی جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. تو جب تک کہ ہڈیاں اپنی جگہ واپس نہ آ جائیں تب تک کہ دوسرا سجدہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے رکو بھی, کچھ لوگ صرف گردن جھکا دینے کو رکو سمجھتے ہیں, جبکہ رکو آپ کی پیٹھ اور سر اس طرح سے اسٹریٹ ہو کہ اگر آپ کی پیٹھ پر پیالہ رکھا جائے تو وہ پیالہ گرنے نہ پائے, یہ رکو ہوا. پھر رکو کرنے کے بعد کچھ لوگ پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور وہیں کا وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ بھی آپ کا رکو کمپلیٹ نہیں ہوا. رکو نماز کا رکن ہے اصل میں, رکو اور سجود. تو جب رکو اور سجود ہی برابر نہیں ہو رہے تو آپ بتائیں کہ نماز کیا ہوگی اور نماز کی حفاظت کیا ہوگی. تو مومن ایسی نماز نہیں پڑھتا. اگر ہم چاہتے کہ ہم مومن بنیں, اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مومن اور مسلم میں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے مومن اور مسلم میں؟ یہاں کیوں نہیں کہا گیا کہ فلا پا گئے وہ مسلمان جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی یا خشوع اختیار کیا؟ مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پر, قد افلح المسلمون نہیں کہا گیا بلکہ قد افلح المؤمنون کہا گیا. تو مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے آخر؟ کیوں مومن کہا گیا یہاں پر؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے, یعنی ابھی اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمان, آپ اس کو کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو مسلمان فرسٹ اسٹیپ ہے, لیکن مومن اس کے آگے کی اسٹیپ ہے, یعنی اس سے مسلمان سے کچھ آگے بڑھ کر ہے مومن, جو دل سے جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, جو دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے. مومنوں کا درجہ زیادہ بڑا ہوگا بنسبت مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, تو آداب نماز میں پھر کیا آ جائے گا کہ آپ کا ستر کمپلیٹ ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ عجیب جیسا فیشن ہمارے یہاں چلتا ہے اس طرح کی آستینیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو آستینیں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ وضو کے لیے اوپر اٹھ نہیں پاتی, اور بعض اوقات اتنی ڈھیلی ہوتی ہیں کہ پوری پیچھے چلی جاتی ہیں آستینیں, یا بعض اوقات اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ بالکل ایک چٹو کے برابر, اور بعض اوقات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ وضو کے لیے پیچھے نہیں کر سکتے. اس کو چننا تمہاری آستینیں جس کو کہتے ہیں. یعنی ہم فیشن کے لحاظ سے چلتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری نماز اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی, وضو کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہم کو فیشن کے لحاظ سے چلنا ضروری ہے. تو ستر کمپلیٹ ہو آستینی نماز کے لیے, ستر بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ ستر کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور ستر کیا ہے کہ صرف جو ہاتھ کے پنجے ہیں, یعنی جو انگلیاں اور ہتھیلیاں ہیں, اس کو چھوڑ کر اور چہرہ, باقی عورت کا پورا جسم ستر ہے. تو صرف چہرہ کھلا رہے گا اور یہ ہاتھ ہتھیلیاں سے آگے کا حصہ پوری آپ کی جو کلائی ہے جہاں پر آپ گھڑی باندھتے ہیں تو آخر کا حصہ جو ہے کلائی کا وہ پورا سطر میں آئے گا. جب تک آپ کا وہ پورا کمپلیٹ بند نہ ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بازو کا جو ہماری اونچی اور نیچی شلواروں کا فیشن ہے, اتنی اونچی شلواریں ہمارے یہاں سلائی جاتی ہیں کہ حد سے زیادہ. جبکہ عورت کے لیے جب کپڑا لٹکانے کے بارے میں ام سلمہ نے پوچھا کہ کتنا کپڑا لٹکایا جائے تو آپ نے فرمایا کہ ایک بالش لٹکا لو. ام سلمہ نے کہا کہ اس طرح تو اس کے پیر دکھائی دیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک ہاتھ لٹکا لو نیچے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نیچے کا پورا حصہ بھی کور ہونا چاہیے. ساکس پہننے نہ پہننے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے, لیکن آپ جھکے تو آپ کی ایڑیاں آپ کی ٹخنے بالکل بھی نہیں دکھائی دینے چاہیے. اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہے, یا تو آپ اپنا ابایا پہنے جو لمبا ہو, یا نماز کے لیے اسپیشل کوئی کپڑا پہنے, یا پھر ساکس پہن کر نماز پڑھیں. کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ اچھا نماز ہی نہیں ہوئی ہماری, کیونکہ ایڑیاں کور اسی صورت میں ہوگی جب آپ نے بہت لمبا کپڑا پہنا ہو. اور یہ شلوار سے صرف شلوار پہنے رہنے سے کور نہیں ہوتا ہے, آپ جب جھکتے ہیں تو لازماً شلوار جاتی ہے, اونچی اٹھ جاتی ہے. تو یا تو آپ کی شلواریں اتنی لمبی ہو جو پیروں میں آتی ہو, جس کی وجہ سے آپ کا پیچھے کا پورا حصہ کور ہو جاتا ہو. صرف اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے سامنے کے پنجوں کے بارے میں, کہ سامنے کے پنجے اگر تھوڑے سے دکھائی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن دوسرے علماء کے نزدیک دوسرے فقہ میں پورے پیر کور کرنے کے لیے کہا گیا. اس لیے حنبلی مالکی اس میں سب میں پیر بھی کور کرنے کو کہا جاتا ہے, ساکس پہننے کے لیے کہا جاتا ہے. تو احتیاطاً بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ عورت کو چاہیے کہ پہن لے, کیونکہ نماز ہی تو قبول ہونا چاہیے نا اس کی. نماز اگر قبول نہیں ہوگی تو پھر اور ہمارے پاس نیکیاں کیا ہے؟ آپ بتائیے, ہے ہمارے پاس کچھ اور نیکیاں؟ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ اور نیکیاں. ہم نمازی پر تو ہم کو بھروسہ ہے, جو ایک چیز ہم پابندی سے کرتے ہیں اور بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ ایک نماز ہی ہے ہمارے پاس. اب اگر نماز ہی کی ہم نے حفاظت نہیں کی, اب قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے اس وقت کے نماز لوٹا دی جائے گی کہ جیسے تم نے دنیا میں کیا تھا. جیسے احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ منافق کی نماز کی جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ آخر وقت تک انتظار کرتا رہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو. جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اٹھ کر ٹھونگے مار لیتا ہے زمین پر, جیسے مرغی چونچ مارتی ہے, جلدی 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 رکوع اور سجدے کیے, ختم ہو گئی اس کی نماز. تو نماز سے تم نے وہ چیز تو حاصل ہی نہیں کی, نہ تمہارے اندر خشوع تھا, نہ خضوع تھا, نہ تم نے اس کی حفاظت کی. اور نماز میں سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, خصوصاً سجدے میں. تو سوچیے وہ کیفیت, آپ مالک کائنات کے سامنے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں آپ سجدے کی حالت میں, تو سجدہ ہمارا کتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے. وہی بات ہے نا واقعی میں جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے پہلے بھی, اور یہ ابھی لکھی گئی کہ مسلمان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن مومن اللہ کی مانتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان سب کو ماننا. نماز اگر ہماری درست ہو جائے اور نماز میں خشوع اختیار ہم کر لیں تو باقی کے دوسرے کام بھی ہمارے سدھر جائیں انشاءاللہ. تو پلیز نماز پر بہت زیادہ دھیان دیجئے. اور نماز کو کیوں اتنا بڑا درجہ دیا گیا؟ کیونکہ یہ دنیا میں فرض نہیں ہوئی, زمین پر فرض نہیں کیا گیا اس کو, بلکہ اس کے لیے اسپیشل اللہ کے رسول کو آسمانوں پر بلایا گیا, انوائٹ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ پر نماز فرض کی. سبحان اللہ, کتنا بڑا درجہ ہے اس کا. تو لہٰذا ہم کو اس کو اسی جو اس کے تقاضے ہیں انہی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ادا کرنا چاہیے نماز کو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے یوزلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا, مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سطر کا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہمارے یہاں پر. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگ, اچھے خاصے لوگ جو جاننے والے لوگ ہیں, اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں, وہ لوگ نماز پڑھنے کے دوران ان کی آستینیں آدھی ہوتی ہیں, دوپٹہ اتنا مہین اور باریک ہوتا ہے کہ سب اس میں سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ایسے دوپٹہ بھی نہیں چاہیے. کچھ لوگ بالوں کو بہت زیادہ کور کرتے ہیں کہ بال, ایک بال نہیں دکھائی دینا چاہیے, لیکن بعض وقت گردن دکھائی دے رہی ہوتی ہے. یا کچھ لوگ ساڑی میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پیٹ کا حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, یا پیٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. یا اونچی شلواروں سے نماز پڑھتے ہیں, جھکتے ہیں تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی دوپٹے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, دیکھا جائے تو دوپٹوں پر نماز نہیں ہو سکتی اگر دوپٹے یا تو بالکل ہی آپ کے جو گھٹنوں تک نہ آ رہے ہوں, یعنی جب آپ ان کو اوڑھیں اور وہ دوپٹے بالکل آپ کے ہاتھ کے نیچے تک نہ جا رہے ہوں, وہی دوپٹوں میں نماز ہو سکتی ہے. تو بہتر تو یہ کہ ہم سب نماز کا ایک لباس سلوا لیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی جو ایجپشن خواتین ہیں یا سیرین ہیں, یہ سارے لوگ, ہم ان کے لباس پر بہت فکرے کستے ہیں نا, لیکن کم از کم نماز کے وقت وہ لوگ پوری طرح سے نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. وہ کبھی اپنے ان لباسوں میں نماز نہیں پڑھیں گے جو وہ لوگ پہنے ہوتے ہیں, بلکہ نماز کے لیے وہ ستر کا خیال رکھتے ہیں. और ऊपर से अपना पूरा अबाया ओढ़ लेते हैं। प्रिंटेड कलरफुल चादरें होती हैं इनकी, आपने देखा होगा, जो इस तरह से सिली होती हैं, जो लंबा स्कार्फ जिसको हम कहेंगे, बंद जो होता है। तो नमाज के इनका अपना अलग ही कपड़ा होता है, वो पहनकर पढ़ते हैं नमाज। इवन सऊदी खवातीन भी वो अपना अबाया पहनती हैं और बाकी दूसरी खवातीन ये प्रिंटेड कपड़ों का सिलवाती हैं। ठीक है, आप कोई भी पहने लिबास, अगर आप माशाल्लाह उसका ख्याल रखती हैं कि आप बेपर्दा नहीं होती हैं और आप सिर्फ अपने महरम लेडीज के अंदर, आप रिश्तेदारों में अगर इस तरह से कोई लिबास पहनती है कि ठीक है, जिसकी आसिन पूरी फुल कवर ना हो लेकिन किसी के सामने आप ना जाती हों, तो ठीक है आप पहने कोई बात नहीं, लेकिन नमाज के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, आपको पूरे फुल सतर का ख्याल रखना होगा। हमने इस चीज़ को इसलिए इतना डिस्कस किया कि ये बुनियादी चीज़ों में से है, क्योंकि अगर हम नमाज ही का सही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बाकी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखेंगे। और हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लोगों के 40-40 साल गुजर गए हैं, 50-50 साल गुजर गए हैं, लेकिन नमाज में सतर का किस तरह से ख्याल रखना है, नमाज में खुशू किस तरह से अख्तियार करना है और नमाज की हिफाजत कैसे करनी है, ये हमें नहीं आता है। बूढ़े लोग हो गए लेकिन अभी तक भी कुछ लोग होते हैं जैसे दुपट्टा वो ओढ़े बैठते हैं किसी से मिलते वक्त सर पर, वो उसी तरह से दुपट्टा कानों के पीछे अड़स लेते हैं और सब बाल भी दिखाई दे रहे होते हैं और बार बार दुपट्टा गिर रहा है, हट रहा है और दुपट्टे को भी नहीं, नमाज क्या हो गया बताइए, क्या आपने खुशी अख्तियार किया नमाज में, क्या आप पर अल्लाह ताला की अजमत और हैबत तारी हुई, क्योंकि आप तो अपने दुपट्टे को बराबर करने में लगे थे। शलवार बार बार हम नीचे खींचते हैं कि पैर टखने ना दिखाई दें, तो नमाज तो हुई नहीं, फिर नहीं उसमें खुशू ही नहीं आया, आपके हिफाजत ही नहीं हुई नमाज की। तो लिहाजा इन चीज़ों का हम खासतौर से अल्लाह के लिए हम ख्याल रखें। नमाज हमारी अच्छी हो गई तो इंशाल्लाह यकीन जाने कि पहला जो हिसाब किताब होगा वो नमाज के बारे में होगा, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि नमाज के बारे में जब हिसाब किताब हो तो अल्लाह ताला बाकी दूसरी हमारी जो कुछ खामियां होंगी या गलतियां होंगी उसको भी अल्लाह ताला दूर कर दे, माफ़ कर दे। अब ये सारे जो खूबियों के मालिक होते हैं उनको बदले में क्या मिलेगा, बहुत ही प्यारी आयत है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही वो लोग हैं या यही वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम। ये खूबियों को आप अपना लेते हैं तो फिर जन्नत समझे हमारे लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला विरासत में बदले के तौर पर हमको जन्नत अता करेंगे। और यहाँ पर विरासत का लफ्ज आया है, यहाँ पर ये नहीं आया है कि तोहफे में दी जाएगी, तोहफे में दी जाती तो ऐसे लगता ना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये देने वाले ने अपनी अता से दे दी है, हम उसके मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि तोहफा दिया जाता है एक्स्ट्रा चीज के लिए कि इंसान उसको मुस्तहिक नहीं होता लेकिन उसको एक्स्ट्रा में दे दिया जाता है। लेकिन विरासत और वारिस वो होते हैं जो हकदार होते हैं, जो हक के साथ मिलती है चीज, वो विरासत में मिलती है और उस पर इंसान को एक खुशी भी होती है कि अच्छा ये मेरा हक था, ये मुझे मिला। तो अगर आप ये खूबियों के मालिक हैं जो पीछे तमाम आदतें बताई गई हैं, जो क्वालिटीज बताई गई हैं एक मोमिन की, कि नमाज में खुशी अख्तियार करते हैं, लगवियात से बचे रहते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने अहद का और अमानत का पास और लिहाज करते हैं, फिर अपनी नमाज की हिफाजत भी करते हैं, तो ये लोग मीरास में जन्नत पाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जन्नत हमें मिले तो उसके लिए बस आप इतनी खूबियां अपना लीजिए जो अभी बताई गई हैं मोमिनीन की सिफात। अगर आप इतनी खूबियां भी अपना लेते हैं तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला विरासत में आपको बदले में जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम इसमें इनमें शामिल हों इंशाअल्लाह। तो फिरदौस का लफ्ज़ भी यहाँ पर बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि जन्नत में जो सबसे आला दर्जा होगा वो कौन सा दर्जा है? जी, सबसे बेहतरीन जो जगह है वो फिरदौस है जन्नत में। तो यहाँ पर फिरदौस कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि जन्नत उनको अता की जाएगी, बल्कि जन्नत में भी जो आला दर्जा है जो फिरदौस कहलाता है, तो वो फिरदौस का लफ्ज़ यहाँ पर आया है। जैसे कि पीछे भी हम सूरह कहफ में पढ़ चुके थे कि कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, कि बतौर मेज़बानी के उनको फिरदौस के बाग होंगे उनके लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया, फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मखलूक खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर उसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर कयामत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम कुछ नाबुलद ना थे, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ہر چیز کی جو پیداوار ہوتی ہے کس وجہ سے پیداوار ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو زندگی رکھ دی ہے، وہ زمین کی زندگی کس میں ہے کہ جب تک کہ پانی نہ برسے، جب تک کہ برسات نہ ہو، تب تک وہ زمین زندہ نہیں ہو سکتی، یا اس میں سے یہ غلے اور میوہ جات اور ساری چیزیں نہیں نکل سکتی۔ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ ہر چیز کا جو زندگی کے دار و مدار ہے وہ پانی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، تو بارش واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور بارش نہ ہونے کی صورت میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ انسان کی ساری غذا کہاں سے نکلتی ہے، ایون جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی، سب زمین سے نکلتی ہے۔ تو اسی برسات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو چاہے روک لے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ بارش برسا سکے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں، جب چاہے برسائے اور جب چاہے بند کر دے، اور پھر اسی کی وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر صرف یہی نہیں کہ پھل اور فروٹ آتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے درخت، اور ان بڑے بڑے درختوں سے جو پھل ہم کو ملتے ہیں یا اس کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ایک الگ ہے۔ پھر جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلتا ہے، زمین سے، اور اسی سے پھر ہم کو اتنی بہترین اس کے چیزیں فائدے ملتے ہیں جانوروں سے۔ تو ہر چیز دیکھا جائے تو جو کہاں سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہے، اور وہ بارش کی وجہ سے ہم کو سارے فائدے ملتے ہیں۔ پھر خاص طور زیتون کی درخت کا ذکر آیا ہے، یعنی یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، وہ درخت بھی جو ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اس سے مراد دراصل زیتون کا درخت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ادھر کا جو علاقہ تھا، فلسطین، سیریا اور آس پاس کے جو علاقے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں زیتون کثرت سے ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اسپین کی زیتون جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، یا سیریا کی، اور یہ زیتون ہی ایک ایسا پھل ہے، یا ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سمجھیں، کہ اس کا تیل بھی سب سے بہترین ہوتا ہے، اور یہ زیتون کا تیل فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جتنے لوگوں کو کولیسٹرول ہے، یا پھر بی پی کی شکایت ہے، یا پھر ان کو ہارٹ کی شکایت ہے، کون سا تیل استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ زیتون کا تیل۔ یعنی یہ ایک فروٹ تو ہے ہی زیتون، جب اس کا تیل نکلتا ہے تو وہ بہترین تیل بھی ہوتا ہے، اور ایون یہ تیل جو ہے صرف تیل ہی نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کھانا بنائیں، بلکہ یہ تیل سے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی آپ بغیر پکائے سے روٹی سے بھی تیل سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ صحابہ کرام کی اکثر جو ہم کو بات پتہ چلتی ہے، جو ان کی غذا تھی، کہ وہ زیتون کے تیل سے روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ تو صرف وہ تیل ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، گریوی کے طور پر۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ ہے کہ عروہ بن زبیر جو تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے، جو سب سے چھوٹے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے صحابی نہیں کہلائے وہ، لیکن فقہاء سبا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جب وہ سیرت کو کمپائل کر رہے تھے، اور بار بار آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کرتے تھے ہر بات، سب سے پہلی دفعہ سیرت کو جمع کرنے میں ان کا ہی ہاتھ تھا، کہ پورے واقعات کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ تو بہرحال جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پوچھنے کے لیے آئے کہ مسجد نبوی میں پہلا چراغ کب جلا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 ہجری میں۔ تو وہ بہت حیران ہو رہے لگے کہ کہنے لگے کہ اماں جان 9 ہجری میں کیوں، یعنی اتنے سالوں کے بعد، جب تک آپ کیا کرتے تھے تو اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اتنا ہی تیل ہمارے پاس ہوتا وافر مقدار میں، تو ہم اس کی بجائے کھانا نہ کھا لیتے اس تیل سے، یعنی اس کو چراغ جلانے کے طور پر کیوں استعمال کرتے، ہم اس سے بہتر کھانا کھا لیتے تھے اس سے، کیونکہ 2-2 مہینے کا عرصہ گزر جاتا، 2-2 چاند ہم دیکھ لیتے، لیکن 2 کالی چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ تو یعنی اتنا تیل بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ ایکسٹرا میں، کہ اس سے چراغ جلا سکیں، کیونکہ چراغ جلانے سے بہتر تو کیا تھا کہ بھوک اپنی وہ پوری کر لیں، بھوک مٹا لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری، اور کتنی قربانیوں کو دینے کے بعد یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہمارے پاس دیکھیے کہ آج ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر انواع اور اقسام کے کھانے ہوتے ہیں۔ ایون اگر ہم زیتون کو بطور سلاد استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کی زیتون ہے، بلیک کلر کی، گرین کلر کی، بغیر بیج کی یا بیج والی یا کٹی ہوئی۔ پیزا کے لیے ہم الگ قسم کی زیتون استعمال کرتے ہیں، سلاد کے لیے کسی اور قسم کی۔ کتنی فراوانی ہے آج ہمارے پاس، سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو کتنی نعمتیں ہیں، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر دن بھر بھی ہم شکر ادا کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو واقعی میں کافی نہیں ہے یہ۔ تو جو زیتون کا درخت ہوتا ہے سب سے بہترین درخت ہے، زیتون کا پھل سب سے بہترین پھل ہے جس کی تعریف خود قرآن میں کی گئی ہے، اور زیتون کا تیل سب سے بہترین تیل ہے۔ ایون اگر آپ چراغ بھی جلائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تیل بہت سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے۔ ایون اس چراغ کو جلانے کی وجہ سے جو اس کا دھواں جو جمع کیا جاتا ہے اور اس سے جو انک بنتی ہے، یعنی جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس صورت میں، تو اس پروسیس سے جو انک بنائی جاتی ہے تو وہ انک سب سے بیسٹ انک مانی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے، اور آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ ایک ایسی ہمارے یہاں پر جماعت تیار ہوئی تھی الحمدللہ محدثین کی، اتنا اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا کر دیا تھا لکھنے پڑھنے کا کہ ایک دفعہ ابن مبارک جو تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ، یہ امام المحدثین کہلاتے ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں ماشاء اللہ، تو ان کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کے اسٹوڈنٹس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک دفعہ ان کو چھینک آئی اور اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے کہ سب نے جو یرحمک اللہ کہا تو اس کی اتنی زیادہ گونج سنائی دی کہ بادشاہ کے لوگ حیران پریشان ہو گئے، اور لوگ دوڑے دوڑے آئے دیکھنے کے لیے، یعنی سپاہی آ گئے تھے کہ کیا ہوا اور کس بات کا شور تھا۔ تو پتہ چلا کہ ابن مبارک کو چھینک آئی تھی اور ان کے اسٹوڈنٹس نے یرحمک اللہ کہا، اتنے زیادہ لوگ تھے ان کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا کہ ایک دفعہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے ان کی کلاس میں کہ جو آس پاس کا جو کنویں تھے وہاں کے کنویں کا پانی ختم ہو گیا انک بناتے بناتے، یعنی انک میں پانی ڈال کر لکھنے کے لیے وہاں کے کنویں کا پانی ہی ختم ہو گیا، اتنی کثرت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایسے لگتا ہے نا، خواب و خیال کی باتیں لگتی کہ اچھا وہ بھی مسلمان ہی تھے اور ہم بھی مسلمان ہی ہیں، ان کو جتنا شوق اور شغف تھا پین سے، لکھنے سے، پڑھنے سے، آج ہم اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ اور خصوصاً ہم خواتین کے تعلق سے تو جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر کہ جو بس 12ویں پڑھ لی یا گریجویشن کر لیا اس کے بعد تو پین کو ہاتھ لگانا ہم گناہ سمجھتے ہیں، اچھا عورتیں اور پین اور کاپی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا تو بس ختم ہو گیا، وہ اسکول تک تھا، کیونکہ ہم کو بتایا گیا، سکھایا گیا بچپن سے کہ تمہاری زندگی کا مقصد، عورت کی زندگی کا مقصد بس شادی ہے اور چولہا چکی ہے۔ تو نہیں، پین اور کاغذ کا تو تعلق ہم سے ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، مسلمان ہوتے ہوئے پین اور کاغذ سے ہم دور رہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زیتون کی جو انک تھی وہ سب سے بہترین انک مانی جاتی تھی، اس کا کلر بہت اچھا آتا تھا۔ تو زیتون اپنے ہر لحاظ سے، جو بھی وہ فائدہ دیتا ہے ہر لحاظ سے بہترین پھل ہے اور بہترین غذا ہے، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے زیتون کے درخت کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس بات پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ رسول تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے پروردگار وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا, جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے, جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بار بار یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے وقت یہ آبجیکشن ان لوگوں نے اٹھایا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے, جیسا ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا رہتا ہے. تو لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ نبیوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, یا لوگوں کے ذہن میں تصور کیا ہے کہ اگر کوئی نبی ہو تو وہ کیا ہو, فرشتہ ہو, یعنی انسان سے ہٹ کر ہو, اور اپنے جیسے انسان ان کو بھاتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے کہ اچھا یہ انسان بھلا کوئی رسول کیسے ہو سکتے ہیں, نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ابھی سورہ فرقان آئے گا نا, صرف سورہ فرقان میں دو دفعہ ہم یہ ذکر پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ نبی تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے. تو یہ اعتراض ہمیشہ سے کیوں ہوتا آیا ہے, اور کیوں یہ تصور دلایا گیا لوگوں کو کہ جو نیک لوگ ہوں گے, جو ولی ہوں گے, جو نبی ہوں گے, انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. جو عام ضروریات زندگی ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے, اس کی فطرت میں ڈال دی ہے, تو وہ فطرت سے انسان نے دور ہٹنا چاہیے, تبھی وہ کوئی نبی کا یا پھر ولی کا درجہ پا سکتا ہے, یا وہ کوئی نیک انسان بن سکتا ہے, ادروائز نہیں. اور وہیں سے ہمارے یہاں پر پھر یہ تصور عام ہوا کہ اچھا میں یہ نہیں کھاتی, میں وہ نہیں کھاتی, اور ہمارے یہاں پر اس کو تقوی کا معیار سمجھ دیا گیا, کچھ نہ کھانا یا کم کھانا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے, رمضان کا مہینہ تھا لیکن روزہ آپ نے نہیں رکھا, سفر میں تھے لوگ, جنگ کے لیے جا رہے تھے, اور ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا, آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے دودھ کا پیالہ پیا تاکہ سب لوگ جان لیں کہ آپ نے روزہ ختم کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے. ایک شخص بے ہوش ہو کے گر پڑا, لوگ جمع ہو گئے, پتہ چلا کہ اس نے روزہ ختم نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سفر میں بھی تھا, اور ظاہر سی بات ہے دھوپ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تو نہ اے سی تھا نہ کچھ فیسلٹیز تھی, تو کیا حالت ہوئی ہوگی. آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی اور جب اللہ کے رسول نے خود پیالہ پی لیا کہ روزہ ختم کر دو کیونکہ سفر میں ہو تم کو چھوٹ ہے, تو پھر کیوں زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا؟ تو یہ کم کھانا کم سونا ٹھیک ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو, آپ رمضان میں اس کو کریں, فالو کریں, اور یہ اصول آپ زندگی میں ہر موقع پر رکھیں. بہت زیادہ کھانا ہم سب جانتے ہیں صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, نفس کو موٹا کر دیتا ہے, لیکن اب تقوی کا معیار یہ بنا لینا کہ ہم سمجھیں کہ متقی وہی ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں, یہ کھاتے ہی نہیں ہیں, ہوا پر زندہ رہتے ہیں, یا متقی وہی ہوتے ہیں جو ہنستے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دائی ہوتا ہے یا جو کوئی عالم ہے یا کوئی دین کا کام کرنے والا شخص ہے کوئی, تو اس نے عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے, ہے یا نہیں ہمارے یہاں پر یہ تصور؟ آپ بتائیے. اچھا ہم کہتے ہیں اچھا جیسے ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے تھے, ہم کو تو ان سے ملنے کا اتنا شوق تھا لیکن وہ تو بس ہاں عام جیسے عام سے ہی ہیں بس. تو ہم اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتے ہیں کہ اچھا کوئی عالم کا مطلب ہے کہ اچھا کوئی ایسے ان یوزول قسم کے عام انسانوں سے ہٹ کر ہوں, تو کیا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ہم سمجھتے کہ دو سینگ نکل آئیں یا کچھ اور چیز ہو, پر نکل آئے انسانوں کے اور وہ پھر ولی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں دین کے دائی ہوں؟ نہیں, انسانی ہوں گے نا, وہ ہم جیسے انسانی ہوں گے جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں, جو عالم ہیں. اور کم کھانا ہم نے تقوی کی علامت سمجھ لیا, برا لباس پہننا ہم نے تقوی کی علامت سمجھ دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا اظہار آپ کے اوپر ہونا بھی چاہیے. اس بات کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے تو تم کو اس کا اظہار تمہارے جسم پر ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اگر اچھا لباس ہے تو تم ضرور اس کو پہنو. ہاں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم نے تقوی کی علامت کیا سمجھ لیا کہ اچھا پھٹا پرانا لباس, اور صوفی ازم میں تو پھٹا پرانا لباس پہننا یہ تو ولی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا, بعض اوقات آپ نے اس کو سی کر بھی پہنا اگر کہیں سے وہ خراب ہو گیا, لیکن ہم سب جانتے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے اتنی مہنگی یمنی چادر یا ایسا وہ جو ہوتا ہے جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے, جو یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے موقع پر جو امام صاحب یہاں پر پہنتے ہیں, ایک شال جیسی ہوتی ہے لیکن وہ سلی ہوئی ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اتنی مہنگی والی یمنی شال استعمال کی جو بہت زیادہ مالیت کی تھی, بہت قیمتی تھی, تو یہ بتانے کے لیے. اور آپ نے کلرفل لباس بھی پہنا کبھی کبھی, آپ نے شوق رنگ کو مردوں کے لیے پسند نہیں فرمایا اور آپ سفید رنگ پسند فرماتے تھے اور خود بھی آپ سفید رنگ استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہ صرف سفید ہی پہنا، دوسرا رنگ بھی آپ نے استعمال کیا پہننے میں. یہ مہنگی چیز آپ نے کیوں استعمال کی؟ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ امت اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کر لے، حرام نہ سمجھ لے کہ اچھا قیمتی اور مہنگا لباس آپ پہن ہی نہیں سکتے، اور یہ تقوی کی علامت ہوگا پھٹا پھلانا لباس پہننا. تو یہ جو ہے یہ دراصل یہ رہبانیت ہے، یہ صوفیزم کی وجہ سے، صوفیزم کی پیداوار ہے کہ ہم کہے کہ تقوی کی علامت ہی سمجھنا کہ کھانا ہی نہ کھایا جائے، پانی ہی نہ پیا جائے، کچھ بولا نہ جائے، ہم اس کو بھی تقوی کی علامت سمجھتے کہ بالکل چپ بیٹھے رہنا ہے نا. ہمارے یہاں پر عالموں کا تصور کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے بیٹھے تو اتنے ادب سے بیٹھیں کہ ان سے تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ڈانٹ وانٹ دیا تو. کہ اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی تھی، آپ بتائیے، آپ ڈانٹنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی تقوی والا تھا؟ آپ سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ تو اللہ کے رسول کی تو شخصیت کیسی ملتی ہے؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، آپ کو جب بھی دیکھا جاتا آپ مسکراتے رہتے، اور صحابہ کرام آپ سے ڈرتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ کی عزت عظمت بہت زیادہ تھی صحابہ کرام کے دل میں، جان بوجھ کر کوئی سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو ان کی جیسی باتیں کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو بالکل الگ بنا لینا، اپنے آپ کو بالکل الگ شو کرنا، یہ تو دکھاوا ہو گیا. یہ اسلام دکھاوے کی اور ظاہری زندگی چاہتا ہی نہیں ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آپ کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کتنا گناہوں سے بچنے والے ہیں، یہ ہوتا ہے تقوی. کم کھانے سے یہ نہیں شو کیا جا سکتا کہ آپ تقوی والے ہیں، پھٹا پرانا لباس پہننے سے آپ شو نہیں کر سکتے کہ آپ تقوی والے ہیں. اور عام لوگ جو کھاتے پیتے ہیں، عام لوگ جیسے کام کرتے ہیں، آپ ان سے ہٹ کر شو کرنا چاہے تو تب نہیں ظاہر ہوگا کہ آپ ولی ہیں، پیر ہیں یا پھر نیک شخص ہیں، نہیں. کیونکہ یہاں پر بھی ان لوگوں کو یہی اعتراض تھا جو مشرکین تھے، جو جاہل قسم کے لوگ تھے. زمانے جاہلیت کے لوگ یہ تصور رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو نیک اور متقی شخص ہو، جو نبی ہو، وہ انسانوں سے ہٹ کر ہو. ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. لہٰذا ہم اس سوچ کو بدلیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی پرٹیکولر سوچ پیدا کر دی گئی ہے، بس ایک لمیٹڈ ذہن اور سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بس یہی چیزیں ہوں. دین کے دائی نے تو بالکل زندگی اچھے سے گزارنا نہیں چاہیے، اس کا گھر اچھا ہو، نہ اس کی گاڑی اچھی ہو، نہ اس کے وہ بیوی بچوں سے بات کرے، نہ ہنسے بولے، نہ رشتہ داروں کے گھروں پر جائے، نہ رشتہ داروں کی تقریبات میں شریک ہوں. ہم کہتے ہیں دیندار شخص نے ایسا ہونا چاہیے کہ بس وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، بس ہنسنا تو اس کے لیے بالکل حرام ہے سمجھے، ایسا ہم کہتے ہیں. تو یہ بہت غلط تصور ہے. زمانہ جاہلیت میں یا جو مشرک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی یہ سوچ ہوتی تھی، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہوتی ہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے میری جو تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامے عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور مخالفت کرنے لگے. کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی نوکر ہے، غلام ہے. آپ دیکھیں انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا کہ اپنے ہی جیسے دو آدمی پر ایمان لائیں. بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب دیکھیں خصوصاً کیا بات آ گئی یہاں پر، رسولوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پاک چیزیں. اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کہہ رہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، اور ہم انسان کیا چاہتے ہیں کہ جو رسول ہوں جو نیک لوگ ہوں وہ کیا کرے چیزیں کھائیں نہ. تو یہ صحیح معیار نہیں ہے ہمارا جو ہم کرتے ہیں یا رکھتے ہیں. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھے سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں. نہیں, اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں. تو اس خیال سے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سبحان اللہ. یوتون ما آتو و قلوبہم وجلت, قلوبہم وجلت انہم الی ربہم راجعون. یعنی جو بھی نیک کام کر رہے ہیں چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہی کیوں نہ ہو, اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے یا کیا ہمارا حال ہو, یا اخلاص میں پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو. تو یہی ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ نیک کام کر کے اس کو کوئی غرہ نہیں آتا اپنے نیک کاموں پر, وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا, بلکہ نیک کام کر کے وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے اس بات سے کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور یہی امید اور خوف کی حالت دراصل ایمان کی حالت ہے. آپ کے دل میں اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ امید بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور خوف بھی ہے, تو یہی تو وہ ایمان ہے جو مطلوب ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. تو یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ دہانے مارنا شروع کریں گے. اب بند کرو اپنی یہ فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپایوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی, یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ رسول سے اس طرح سے بھاگتے ہیں, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ حق لایا ہے, اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں, بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں, اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین. کہ تو ان لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہے, تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں, اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہے, پارینہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی ہے زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے. کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں, اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہے, پارینہ ہے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ یعنی جو مشرقین مکہ تھے یا جو مشرقین عرب تھے، کیا وہ اللہ کو مانتے تھے یا اللہ ہی کا انکار کرتے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے؟ جی مانتے تھے۔ اور دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ جب بھی کشتیاں سمندر میں بھنور میں پھنس جاتی، طوفان آتا، تو اس وقت وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ انہوں نے اللہ کا انکار کبھی نہیں کیا۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، تو وہ کبھی اپنے بتوں کے نام نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ طوفان سے بچاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ الحمدللہ اس طرح سے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ آج کے جو مسلمان ہیں ہمارے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے زیادہ ایمان تھا ان کا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اور یہ ساری جتنی ایسی چیزیں جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اس کا مالک اور مختار بھی اللہ کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو مشرک کہتے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے زیادہ، دیکھا جائے تو اس وقت ان کا ایمان ہم سے زیادہ تھا کہ کم از کم وہ اللہ کو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے نام لے وہ مسلمان کہتے کہ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے پیر مرید ہیں۔ جی ہاں، ولیوں کو یا قبروں میں رہنے والوں کو یہ سارے درجے دے دیے گئے، یا پھر نبیوں کو یا اللہ کے رسول کو وہ درجات دے دیے گئے، جبکہ اللہ کے رسول نے خود اس بارے میں فرمایا تھا، یہ نہ کہو کہ جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسا کہہ دیا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تو آپ اس بات پر ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم اپنا جملہ درست کرو، تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ تھیں، آپ بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں اور ہم انسان سے ہٹا کر آپ کو کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی قسم کے درود ہیں، درود تنجینا، درود لکھی، درود تاج، یہ سب شرکیہ درود ہیں، یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہمیں، یہ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اور بلکہ شیطان نے بہکایا یہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول ایسے لفظ اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ دافع الورا کہا جائے آپ کو، نعوذ باللہ۔ کون ہے دفاعوں کو دور کرنے والا؟ کون ہے بلاؤں کو دور کرنے والا؟ آپ بتائیے، اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ؟ تو کسی انسان کو یہ درجہ دے دینا جو کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہو، یہی تو سب سے بڑا شرک ہے، یہی تو کفر ہے، یہی تو جہالت ہے، اور اسی کو تو ختم کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن وہ لوگ مانتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ۔ مشکلوں کو کون دور کرتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے اور یقین بھی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پر، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا دراصل یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری پہنچ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں ہو سکتی، تو یہ بت جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں وہاں تک۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، یقین تھا ان کو اللہ تعالیٰ پر، لیکن وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس ہمارے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ اس وقت کا شرک کیا تھا اور آج کا شرک کیا ہے، اور ہم کو کتنی ضرورت ہے اپنے، خاص طور سے اپنے ممالک میں، یہ جو خاص طور سے جو ہماری کنٹریز ہیں نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی اس میں شامل کر لیجیے، تو یہ سارے ممالک میں ہم کو کتنی تبلیغ کی ضرورت ہے آپ بتائیے۔ کیسے ہم کو ایک ایک کے گھر پر جا کر اس کے دل میں ہم کو یہ بات اتارنی ہے، کیونکہ ہمارے پر سب سے زیادہ یہ شرک پایا جاتا ہے، اور خصوصاً جو ہمارا طبقہ ہے، پڑھے لکھے بھی کچھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی لوگ انہیں اتنا سب کچھ پڑھ لکھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ شرک اور جہالت کے اندھیرے باقی ہیں، لیکن جو خاص طور سے جو وہ طبقہ ہے، جو غریب بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر تو یہ شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم چھٹی جا کر صرف انجوائے کرنے کے لیے چھٹی جا سکتے ہیں، بھلا بتائیے اپنے ممالک میں؟ ہم کہیں کہ اچھا نہیں، اب تو ہم بس آئے ہیں، مہینہ بھر ہمارا بس اسی میں تفریح میں گزرے، کتنا کام کرنا ہے ہم کو وہاں پر، کتنا کام کرنا ہے آپ بتائیے۔ بعض اوقات تو دل چاہتے کہ ہم وہیں رہیں اور وہیں کام کریں، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی کہ انسان نہیں جا سکتا، تو کم از کم جتنا اس کو موقع مل رہا ہے اتنے اس میں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس آس پاس کے رہنے والے ہیں ان کے اندر سے شرک اور جہالت کے اندھیرے دور ہوں، اور وہ ایک رب پر ایمان لانے والے بنے کہ رب ہی کو اپنا سب کچھ سمجھے، ملجا اور ماوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہمارے حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں, اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. سبحان اللہ, اس سے اچھی مثال تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شخص سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں طول آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور دعا کرو کہ پروردگار, میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں, امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جوں ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا, دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب تم کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کچھ کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان صبر کا ہم نے پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا, تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے یہ وقت جانا ہوتا. کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, ایسے کافر کبھی فلا نہیں پا سکتے. فقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو, میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں اور دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے کہ جو لوگ ہدایت سے محروم ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آگ کے بارے میں کیسے کہا گیا کہ جب آگ پر ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو ان کے چہروں کی کھال جھلس جائے گی جس سے ان کے جبڑے باہر نکل آئے گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو شخص جل جاتا ہے تو اس جلنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بالکل عجیب طرح سے ہو جاتے ہیں, اس کے دانت باہر نکل آتے ہیں. تو کیا حال ہوگا اس آگ میں آپ بتائیے. ہم روٹی ڈالتے ہیں اور توے پر روٹی ہوتی ہے اور صرف وہ روٹی کی بھاپ ہماری انگلی کو لگ جاتی ہے تو وہ بھاپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے دن تک ہماری انگلی میں تکلیف ہوتی رہتی ہے اگر وہ روٹی کی بھاپ ہمیں لگ جاتی ہے, تو سوچے ذرا کہ وہ آگ کیسی ہوگی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, ہماری ذریت کو, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ بھی آگ سے بچ سکے انشاءاللہ. سورہ نور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے, کیونکہ سورہ مومنین جو گزرا بھی پہلے وہ مکی سورہ تھا. سورہ نور مدنی سورہ ہے. تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ جب سورہ نور نازل ہوا تو یہ دراصل واقعہ اف کے بعد نازل ہوا, اور واقعہ عفق جو پیش آیا تھا، دراصل یہ منافقین نے ایک پروپیگنڈا کرنا چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ کے خاندان والوں کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو کسی ایک اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے اور آپ قرآن ڈالا کرتے تھے، یعنی آپ پیپر پر نام لکھ کر ڈالتے، جس بیوی کا نام ساتھ میں آتا یا نکلتا وہ بیوی کو آپ ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا قرآن میں اور وہ ساتھ ہو لیں آپ کے ساتھ۔ جب واپسی پر یہ سفر درپیش آیا، اور یہ غزوہ بنی المستلق سے واپسی کا واقعہ ہے، جو غزوہ تھا المستلق نام ہے اس کا، وہاں سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اس سفر کے دوران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی ہلکے پھلکے ہوا کرتے تھے غذا کی کمی کی وجہ سے، تو ان کا کچھ وزن جو تھا وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہ جب اونٹ پر سوار، اونٹ پر ہودج رکھا ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہوگا پہلے زمانے میں، تو یہ ہودج میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا، اور ان لوگوں نے وہ ہودج اونٹ پہ رکھ دیا یا سوار کر دیا، اور وہ لوگ سمجھتے رہے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی چیز کی وجہ سے جو کہ گم ہو گئی تھی، ان کا ہار تھا یا کیا تھا، یا پھر رفع حاجت کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا اور اونٹ بھی چلا گیا، اور وہ لوگ سمجھے کہ وہ اونٹ میں سوار ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں اس میں نہیں ہوں تو خود ہی واپس آئیں گے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب میں نہیں ملوں گی تو خود ہی واپس آئیں گے، اور یہ سوچ کر میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنی نیند کی وجہ سے یا پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے قافلے کا سامان دیکھنے کے لیے، تو وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب قریب پہنچے تو وہ، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا صفوان بن معطل، اس نے دیکھا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، تو اس نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا انہوں نے، اور جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ لا کر میرے سامنے رکھا، میں اونٹ پر بیٹھی، اور پھر ہم جا کر عین دوپہر کے وقت ہم قافلے والوں سے جا ملے، اور جب تک ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اسی وقت ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا تھا۔ اب وہاں پر عبداللہ بن ابی بھی اس غزوے میں ساتھ میں تھا، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس نے خاندانی انتشار پھیلانا چاہا اور یہ افواہ اڑا دی نعوذ باللہ، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پاک نہیں رہی نعوذ باللہ، اتنا بڑا اس نے الزام لگایا، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے اس طرح سے پھیل گئی کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اس نے یہ منافقین نے خبر کو اور عام کر دیا۔ اب ہوتے ہوتے بات اللہ کے رسول تک پہنچی، اللہ کے رسول کو یہ بات سن کر بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے ایک دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانیوں سے بچائے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ ظاہر سی بات ہے نا، آپ کی اتنی چہیتی بیوی تھی، ان کے تعلق سے یہ باتیں کہ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ پاک نہیں رہی نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے بہت پریشان تھے، اور ایک مہینے سے کوئی وحی بھی نہیں نازل ہوئی تھی، اور جب آپ نے خطبے میں یہ بات کہی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی وہ توجہ جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ اپنے اوپر محسوس نہیں کر پا رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ناراض ہیں یا مجھ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی خراب تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کی توجہ اتنی زیادہ نہیں ہے مجھ پر، تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی اور اللہ کے رسول نے دے دی، تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب اللہ کے رسول نے خطبے میں منبر پر کہا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی عزت رسانی سے بچائے، تو اللہ کے رسول کو جواب میں اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، تو اٹھ کر کھڑے ہوئے ان کے سردار کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے، اگر وہ اوس میں سے ہو یعنی اوس قبیلے سے ہو تو ہم ابھی اس کی گردن مار دیتے ہیں، خزرج میں سے ہو تو ہمارے بھائی اس کی گردن مار دیں گے۔ اب یہ کہنا تھا کہ جو دوسرے والے گروہ کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ، ان کے سردار غصے سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ اس لیے کہہ رہے کہ وہ شخص ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے تم نے ایسا کہا، ہم دیکھتے اگر تمہارے قبیلے سے ہوتا تو کیا تم اس کے قتل کے فیصلے کرتے، اور قریب تھا کہ وہیں آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا۔ اب آپ سوچے کہ اللہ کے رسول پر کیا بیت رہی ہوگی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ پر بیت رہی ہوگی اور کیا آپ کا اس وقت حال ہوگا، کہ ابھی تو آپ کا جو گھریلو معاملہ تھا اس سے آپ پریشان تھے کہ آپ کی بیوی پر الزام لگایا گیا، اب یہ الٹا اور ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو منع کیا اور پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر آپ پریشان ہو کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گھر پر، اور کہا کہ جو بھی اے عائشہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو بتا دو اور توبہ کر لو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ میری اور بری حالت ہو گئی اور میں اور مزید رونے لگی. پہلی بات تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے کچھ دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہے, کیوں اللہ کے رسول توجہ نہیں دے پا رہے. کہنے لگی کہ کیونکہ اس زمانے میں واش روم گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے ضروریات کے لیے, تو ہم باہر جاتی تھیں. تو میں جب ام مستح کے ساتھ واپس گئی, باہر گئی رفع حاجت کے لیے, تو کسی چیز پر ٹھوکر لگی ام مستح کو, اور انہوں نے اپنے ہی بیٹے پر لعنت کی کہ برا ہو مستح کا. تو میں نے ان سے کہا اور سمجھایا کہ آپ اپنے ہی بیٹے پر لعنت کر رہی ہیں اور کیوں برا کہہ رہی ہیں. تو ام مستح نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ اس نے کیا کیا ہے. تب مجھے پتہ چلا جب انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ لوگ اس طرح سے تم پر الزام لگا رہے ہیں اور اس میں تین مسلمان بھی شامل ہیں جو سچے مسلمان تھے, ام جو مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش, یہ تینوں بھی اس میں شامل ہیں تو سچے مسلمان تھے. تو وہ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں رفع حاجت جس کے لیے گئی تھی وہ بھول گئی اور میری حالت بہت بری ہو گئی, اور میں گھر واپس آ گئی اور میں اتنا روتی رہی کہ مجھے لگتا تھا کہ رونے رونے کی وجہ سے میری جان چلی جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے, کیوں اتنا بڑا گناہ ہے کسی بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا؟ کبیرہ گناہ, موبیکن کا لفظ آتا ہے, ہلاک کر دینے والے گناہ میں سے ہے. اور پھر تو دنیا میں تو اس کے لیے سزا بھی ہے, کوڑے لگائے جائیں گے ایسے شخص کو جو کسی پر الزام لگائے, اور آخرت کی سزا لگے اگر اس نے توبہ نہیں کی تو. اور ہمارے یہاں پر تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی عام بات ہے کسی پر بھی اس طرح کے الزامات لگا دینا, تو بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنا چاہیے کسی پر بھی, کسی کے افیئرس کے بارے میں, کسی کے اسکینڈلس کے بارے میں ڈسکس کرنے پر. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا روئی اور گھر واپس آئی اور میں روتی رہی. اسی دوران اللہ کے رسول آئے, انہوں نے پوچھا اور میرے والدین گویا کہ ان کی جان کسی نے مٹھی میں لے لی ہے, اور ابوبکر صدیق ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے بیٹی کا معاملہ تھا ایک طرف, اور وہی نازل ہو رہی تھی اور ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس وقت میں اور پریشان ہو گئی اور میرا رونا بند ہو گیا, اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر میں کہتی ہوں جو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور اللہ جانتا کہ میں نے نہیں کیا ہے, تو آپ لوگ مانیں گے نہیں, میرا یقین نہیں کریں گے, اور میں کسی بات کا اقرار کیسے کروں جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی میری بے گناہی ثابت کرے گا. اور میں نے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا اور مجھے یوسف علیہ السلام کا نام یاد تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ بہت ذہین تھیں, تو وہ کہتی کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں ہوا آ رہا تھا, اور چونکہ سورہ یوسف نازل ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ واللہ میں وہی کہوں گی جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ بس صبر ہی اچھا ہے اور بہترین صبر, اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر مددگار ہو سکتا ہے. اور پھر اسی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہی نازل ہونا شروع ہو گیا آپ پر, وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت جب ختم ہوئی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اسی وقت کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور ان کی جو والدہ تھی ام رومان, ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ وحی میں کیا آتا ہے پتہ نہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ میں اپنے والدین کے چہرے دیکھ رہی تھی کہ کیسی اس پر کیسی کیفیت تھی. ظاہر سی بات ہے ابوبکر صدیق کتنے اللہ کے رسول کو چاہنے والے, تو وہ بھی ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ آتا ہے وحی میں, کیا کہا جاتا ہے. تو جب اللہ کے رسول کے چہرے پر خوشی نظر آئی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بری کر دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ چلو اٹھ کر اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں اللہ کے رسول کا, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے. یہاں پر بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ انداز دیکھیے, یہی تو وہ ناز تھا نا جو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کو حاصل تھا. اور پھر سوچے کہ ان کے اوپر الزام لگ جانا, ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگنا وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کے قرآن میں ہر کوئی پڑھتا رہے گا اس کو. تو یہ خاص فضیلت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ اپنے بارے میں بتایا کرتی تھیں کہ ایک تو خاص جب میں اور اللہ کے رسول ایک بستر میں ہوتے تو وہی آتی تھی, اللہ کے رسول میری گود میں سر رکھے ہوتے تھے اور وہی آتی تھی, جبریل امین آتے تھے وہی لے کر آتے تھے. اور پھر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات قرآن میں نازل فرمائی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری حالت وہ ہو گئی کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتی. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے صرف اللہ کے رسول کو بتا دے گا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں وحی نازل ہوگی, یعنی قرآن کی صورتوں میں وحی نازل ہوگی جس میں میری برات نازل کی گئی ہو, ظاہر کی گئی ہو. تو یہ اس صورت کا پس منظر تھا, اور یہ صورت بہت زیادہ اہم ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ہمارے وقت میں یہ ہوگا, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے خواتین کو یہ جو خاص سورے تھے کچھ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور، یہ خاص طور سے خواتین کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں وہ نیا گورنر بنا کر بھیجتے تو گورنر کو تاکید کرتے کہ وہاں کی خواتین کو ان صورتوں کی تعلیم دی جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ ہم سورہ نساء کا، سورہ احزاب کا اور سورہ نور کا گہرائی سے مطالعہ کریں، جگہ جگہ آج ہمارے یہاں پر ایسا ہو، اور خصوصاً سورہ نور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے، ایک سوسائٹی میں کیسا ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں ہیں، وہ ساری تعلیمات اس میں دی گئی ہیں۔ گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے، گھروں کے باہر کیسے رہنا ہے، ایک اچھی پاکیزہ سوسائٹی کس طرح قائم ہو سکتی ہے، وہ ساری باتیں سورہ نور میں بتا دی گئی ہیں۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ وہ تمام خرابیاں عام ہوں جس سے آج پوری دنیا پریشان ہے، آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ ابھی جو انڈیا میں جو لڑکی کا بس میں جو معاملہ ہوا تھا، یہ ایک معاملہ نہیں، ایسے کئی معاملات ہیں۔ اگر ہم آج معاشرے کو زنا سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، بے راہ روی سے بچانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن کے احکامات میں، قرآن کی طرف رجوع کرنے میں ہی فائدہ ہے اور بھلائی ہے، باقی سارے دنیا کے قانون اس میں فیل ہیں۔ اگر معاشرے کو کوئی بے حیائی سے بچا سکتا ہے تو قرآن کی تعلیمات بچا سکتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سورت کو پڑھیے، اور پھر دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تاکید فرما رہے ہیں اور کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جتنی بھی احکام ہم کو بتائے ہیں، جیسے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ فرض ہے، تو اس کے لیے کیا لفظ وہاں استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، روزے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں میں۔ کتب، جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ۔ تو کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے؟ تو کتب کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے کہ لکھ دیا گیا تم پر، یعنی فرض کیا گیا، لیکن فرض کا لفظ باقاعدہ، فرض کا لفظ صرف سورہ نور میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ سورت نازل کی ہے اور ہم ہی اس کو فرض کرنے والے ہیں، ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے۔ آپ اسے اس کی اہمیت کا اندازہ لگے کہ سورہ نور کے ہر حکم میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ تاکیداً ہم کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز تم پر فرض ہے، یہ سب کام تم کو کرنے ہی ہوں گے، ہر حال میں کرنے ہوں گے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر یقین رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہاں پر زنا کی سزا کا بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے ایسا کوئی فعل سرزد ہو جائے، پہلی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی میں اس طرح سے طریقہ کار رکھا گیا یا تربیت کی گئی کہ ایسے کوئی کام نہ ہو، لیکن کوئی بھی معاشرہ 100% تو برائی سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، برائی سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو برائیاں کم تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% برائیاں ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جو اصل امتحان ہے شیطان اور انسان کا، یا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، تو وہ تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا پھر، اگر ساری برائیاں بالکل 100% ختم ہو جائے تو 99% ختم ہو سکتی ہیں، 98% ختم ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی 1% تو برائی رہے گی ہی معاشرے میں، چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو اس وقت معاشرے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں برائیاں کم ہو گئی تھیں، نہیں کے برابر رہ گئی تھی، لیکن ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شیطان بھی آزاد تھا اور آزاد ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے۔ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ ہی ساتھ وہ ساری سزائیں بھی بتا دیں جو ایک معاشرے کو بے حیائی سے بچا سکتی ہیں، کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، اور یہی وہ سزا ہے جو کہ حدیث میں بیان کی جاتی ہے، اور اسی بنا پر منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری سزائیں اور بہت سارے احکامات جس کی ڈیٹیل ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو جو لوگ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ سزائیں انسان کی بھلائی کے لیے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سزائیں نہ رکھتا تو اور بھی زیادہ برے کام ہوتے تھے۔ یہ سزا اتنی سخت کیوں رکھی؟ کیونکہ زنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھناؤنا فعل ہے،
اور اس سے جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایک ناسور کی طرح، یعنی ایک ایسا بگاڑ ہے کہ اس کا کوئی پھر حل ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج ویسٹرن کنٹریز کو کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ڈیٹیل سب ہم کو معلوم ہے، اور آپ بتانے کہ کوئی بھی پاکیزہ شخص جس کے دل میں ذرا سی بھی بھلائی ہے کیا وہ زنا کو پسند کرے گا؟ یعنی مرد اور عورت کا ایسا تعلق جو ناجائز ہو۔ اسلام جو تعلق بتاتا ہے مرد اور عورت کا، وہ صرف اور صرف نکاح کی صورت میں ہو سکتا ہے، نکاح کے علاوہ نہیں کوئی تعلق ہو سکتا۔ کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اور صحابہ کرام مبہوت ہیں، حیران ہیں اور ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ یہ شخص نے کیسی بات کر دی، وہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی تربیت کا انداز کتنا اچھا تھا، ماشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے، کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم کیسے بات کو پسند کر سکتے ہو کہ تم بھی کسی بہن، کسی کی بہن کے ساتھ اور کسی کی ماں کے ساتھ یہ کام کرو؟ پھر اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے دعا کی اور پھر وہ نوجوان اٹھ کر چلا گیا۔ تو کوئی بھی غیرت والا، عزت والا شخص، غیرت دار یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں، اس کی بہن کے ساتھ یہ ہو، تو پھر وہ دوستوں کے ساتھ کیسے پسند کرے؟ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک پورا ایک ماحول، ایک تربیت کی جائے معاشرے کی۔ اسلام پہلے سزائیں نہیں دیتا، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام سزائیں نافذ نہیں کرتا، اسلام پہلے ماحول بناتا ہے، پہلے آپ کی وہ تربیت اور تزکیہ کرتا ہے، وہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ سورہ نور کب نازل ہوئی؟ اگر ہم دیکھیں تو 5 اور 6 ہجری کے درمیان کا ہم کو واقعہ ملتا ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اور سورہ احزاب دراصل پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی، تو دونوں صورتوں کے نزول میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب 6 سال یہ پکڑ لیجئے اور 13 سال مکے کے پکڑ لیجئے، ٹوٹل کتنے ہوئے آپ بتائیے؟ 13 اور 6 19 سال۔ 19 سال تک کوئی ایسے احکام آپ کو دکھے پیچھے پڑھے آپ نے؟ 19 سال تک کوئی ایسی سزا نافذ نہیں کی گئی، 19 سال تک کوئی ایسے سخت احکام نہیں آئے، 19 سال کے بعد آئے۔ تو 19 سال تک کیا ہوتا رہا آپ بتائیے؟ 19 سال تک اللہ کے رسول کیا کرتے رہے؟ تربیت اور تزکیہ ٹرین کرتے رہے، معاشرہ آپ نے ماحول بنایا پہلے، وہ روحانی طور پر ان کو تیار کیا، ان کو گناہوں سے نفرت دلائی، ان کو نیکیوں سے رغبت دلائی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے رہے، ان کے دل کے اندر حیا پیدا کرتے رہے کہ حیا کیا ہے، بے حیائی سے ان کو نفرت دلاتے رہے کہ بے حیائی اچھی چیز نہیں ہے، جب بھی یہ بے حیائی کسی چیز میں ہوں گے اس کو عیبدار بنا دے گی۔ حیا ایمان سے ہے اور خیر ہی خیر لاتی ہے، ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، اگر اس میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہیں جا کر وہ معاشرہ اس قابل ہوا کہ وہ لوگ خود ہی ان کو یہ باتیں بری لگتی تھیں، کیونکہ اس معاشرے میں زنا بھی عام تھا، یہ تعلقات عام تھے کہ کوئی اس طرح سے کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے بھی جو اچھے اخلاق والے لوگ تھے، جو اخلاق کو نبھانا جانتے تھے، اس کی پاسداری کرتے تھے، وہ اس چیز کو مایوب بھی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ چیز کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں پسند نہیں رہی ہے۔ ہر معاشرے کوئی بھی دور گزرا، چاہے وہ جاہلیت ہی کا دور کیوں نہ ہو، انسان کتنا بھی جہالت میں کیوں نہ مبتلا ہو گیا ہو، لیکن ہر معاشرے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک مرد اور عورت کا جو تعلق ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن وہ ایک نکاح کی صورت میں ہو۔ یعنی ہر ایک کا نکاح کا طریقہ الگ الگ تھا، لیکن بہرحال نکاح کی صورت میں تعلق ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مغرب کے نظریات سے اور مغرب سے متاثر ہو کر ہم اسلام کے قانون کو دیکھتے ہیں، اور خود مسلمان چیخ چلا کر کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں، یہ شدت پسندی ہے۔ شدت پسندی تو میں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، تو خود غیر مسلم تو کیا کہیں گے، ہمارے مسلمان خود یہ کہتے ہیں کہ جو سزائیں رکھی گئی ہیں ان چیزوں پر، جو سزا دی جاتی ہے، جیسے سنسار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، سب کے سامنے سزا دی جائے گی، اور سزا دیتے وقت، جی ہاں سوری، وحشیانہ سزائیں۔ جزاک اللہ خیر، کبھی کبھی جو ہے کچھ لفظ یاد ہی نہیں آتے ہیں، اور یہی تو انسان ہونے کی علامت ہے نا، کہ انسان بہت ہی بھلکڑ واقع ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہتے کہ وحشیانہ سزائیں ہیں، جی ہاں باربیریکن کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ انسانیت سے ہٹ کر ہے۔ تو نہیں، یہ سزائیں تو انسانیت کو قائم دائم رکھنے کے لیے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں انسان کی بھلائی اور کس چیز میں نقصان ہے اس کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سزا دیتے وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پر موجود بھی رہے، کیوں؟ کیوں گروہ وہاں پر موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم کو دو یا تین واقعات ملتے ہیں کہ جب اس طرح سے سنسار کیا گیا تو لوگ کھڑے تھے وہاں پر آس پاس میں, اور کیوں لوگ کھڑے تھے, کیوں لوگوں کو کھڑے رہنا چاہیے, تاکہ لوگ دیکھ لیں اس عبرتناک سزا کو, عبرت حاصل کریں اور پھر کسی کو کرنے کی ہمت نہ ہو معاشرے میں. یہی سسٹم ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جب ہندوستان میں آئے دن ایسے واقعات ہو رہے تھے تو خود جو اڈوانی ہیں جو کہ ایک نان مسلم ہیں بی جے پی کا لیڈر, اس نے خود کیا کہا تھا کہ اگر عورتیں پردے کی پابندی کریں یا عورتیں گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں یا عورتیں گھروں سے نکلتے وقت میک اپ کر کے نہ نکلیں تو یہ زنا خود بخود ختم ہو جائے, یہ چھیڑ چھاڑ ختم ہو جائے. خود دہلی کی پولیس نے جب پولیس میں بہت زیادہ سے کیس درج ہونے لگے اور لڑکیاں اور عورتیں آ کر وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئیں کہ ہم کو راستے پر نکلنا مشکل ہو گیا, لڑکیاں ہم کو چھیڑتے ہیں, تو پولیس انسپکٹر کا جواب یہ تھا, اگر آپ چاہیں تو واقعات پڑھ لیں اخبار میں اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہوں گے, انسپکٹر نے کہا کہ تم شارٹ ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دو, لڑکیوں سے کہا فٹ کپڑے پہننا چھوڑ دو, میک اپ کر کے نکلنا چھوڑ دو, لڑکے تمہیں نہیں چھیڑیں گے. اور واقعی میں یہ صحیح بات ہے. تو اس پر عورتوں نے اور احتجاج کیا کہ اچھا آپ نے ہماری آزادی ہم سے سلب کر رہے ہیں. یعنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم میک اپ کر کے بھی نکلیں گے, ہم بے پردہ بھی نکلیں گے, خود مسلمان لڑکیاں عورتیں ہمارا عبایا بالکل ٹائٹ ہو, دوپٹہ بالکل چھوٹا ہو, ہر قسم کے ہتھیار سے ہم لیس ہوں اور پھر ہم کو کوئی چھیڑے بھی نہ. تو بھلا آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے. آپ ایک کوئی بھی پھل آپ لے لیں, بہت ہی رسیلا اچھا رسدار پھل لے لیں میٹھا, اور اس کو کاٹ کر سب کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ اچھا تمہارے منہ میں پانی بھی نہ آئے اور تم اس کو کھاؤ بھی نہ صرف دیکھتے رہو, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو عورت تو چھپائے جانے والی چیز ہے. اپنے آپ کو عورتیں پیش کر کے جب نکلتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لازمی ان کے اوپر مصیبت تو آئے گی, کیونکہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے. عورت کو عورت کیوں کہا گیا؟ عورت کا مطلب کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے معنی جاننے کی کوشش کی ہے کہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ اورا کا مطلب یہ ستر, چھپائی جانے والی چیز, جس کو چھپایا جاتا ہے اس کو اورا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اورا کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو یہاں پر کثرت سے احادیث میں ہم کو جب زنا کی جو سزائیں دی گئی تو احادیث میں ہم کو ملتی ہیں. یعنی بہت سارے صحابہ اس کے راوی ہیں, یعنی جو بھی دو یا تین کیس پیش آئے تھے ان دونوں تینوں کیس کی جو روایت ہے احادیث میں ہم کو ملتی ہیں بکثرت روایت سے. تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا, اور منکرین حدیث اسی لیے حدیث کا انکار کرتے کیونکہ یہ ساری سزائیں حدیث میں موجود ہیں, کیونکہ قرآن میں سنسار کرنے کی سزا کہیں ہم کو نہیں ملتی ہے, حدیث ہم کو بتاتی ہے. یہاں پر ان کی سزائیں ہم کو ملتی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی سے اگر یہ جرم سرزد ہوتا ہے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور یا تو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا, اور جو شادی شدہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو سنسار کیا جائے گا, یہاں تک کہ سنسار کرتے کرتے اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے. اب پھر اس کو کوئی پھر زانی نہیں کہے گا کیونکہ اس نے سچی توبہ کی ہے, دنیا میں سزا جو ملنا تھا وہ بھی مل گئی اس کو اور توبہ بھی کی ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاک ہے. غلطی ہو گئی لیکن وہ غلطی کو مان لے. پہلی بات تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ برائی چھپی رہے. ایک دفعہ کوئی شخص آتا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور آپ سے کہتے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ اور یہ فیل سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول سے منہ پھیر لیتے ہیں, جب وہ دائیں جانب سے کہتے تو آپ بائیں جانب کر لیتے ہیں, جب وہ بائیں جانب سے آ کر کہتے آپ دائیں جانب کر لیتے ہیں. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ جب ایک شخص آپ سے آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے کہ پہلے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو, نماز کا ٹائم ہے. اور پھر وہ شخص نماز پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے کہ تم نے نماز پڑھ لی, ختم. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ برائی کا اظہار کیا جائے, برائی کا اعلان کیا جائے, کیونکہ برائی کی جتنی تشہیر کی جائے گی وہ برائی اور عام ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, جسے آج ہمارا میڈیا پیش کرتا ہے. جب ہم انڈیا جاتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 10 سال کے بچوں کو اتنا زیادہ اور زبان زد عام ہے وہ لفظ سی آئی ڈی. پورے بچے بیٹھے ہیں, ماں باپ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور وہ سی آئی ڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سی آئی ڈی میں کیا بتایا جاتا ہے آپ بتائیے, سوائے فحاشی کے سارے وہ کیس بتائے جاتے ہیں جو زنا بالجبر کے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں آپ بتائیے, بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا چیز بٹھا رہے ہیں, ان کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, اور وہ کیا سی آئی ڈی کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے بتائے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تو دراصل ایک طرح سے فحاشی کے دروازہ کھولنے کا ایک راستہ ہے, وہ ایسے سارے سیریل یا ایسے سارے جو بھی رپورٹس بتائے جاتے ہیں. ٹی وی پر خبریں آتی ہیں, اس میں بھی یہ خبریں عام کی جاتی ہیں. تو یہ خبروں کو عام کریں گے آپ تو یہ تو جو نہیں کرنے والے وہ بھی کریں گے. آپ ایک طرح سے شوق ابھار رہے ہیں ان کے اندر کرنے کا, یہ سارے برے فیل کرنے کا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو دبایا جائے. اگر تم کوئی گندگی دیکھو تو گندگی پر پردہ ڈال دو. تم گندگی کو لے کر اچھالو گے تو نہیں, اپنی دیواروں پر تو نہیں لگاؤ گے, اپنے گھر میں تو نہیں لاؤ گے گندگی کو. تو فحاشی کی اسی لیے جو لعان کی سزا رکھی گئی کہ اگر کوئی دیکھ لے یہ جرم کرتے ہوئے کسی کو, یہ فیل کرتے ہوئے کسی کو, تو 4 گواہ لائے, اور 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو اپنے منہ کو بھی بند کر لے اور سی لے, اس برائی کو عام نہ کرے. خاموش ہو جائے، کیونکہ اگر تم نے اکیلے نے وہ برائی دیکھی ہے تم اپنی آنکھیں بند کر لو، تم اس کو اس کی تشہیر کرو گے تو معاشرے میں اور بے راہ روی پھیلے گی۔ تو اسی لیے چار گواہ کی کیوں کڑی تاکید ایسی شرط رکھی گئی ہے تاکہ وہ برائی عام نہ ہو، چھپی رہے وہ برائی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ برائی کی تشہیر ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے اس شخص سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات مجھ تک مت لایا کرو، جب مجھ تک پہنچتے تو پھر حد جاری کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے پہنچ گئے تو اس پر حد جاری کرنی ہوگی۔ تو بہرحال جی ہاں، سارے کارٹونز، ہر چیز ہم جو بھی دیکھتے ہیں، جو ذرا سے بڑے بچوں کے آپ اگر کارٹونز دیکھیں، ایون اب آج کل ٹام اینڈ جیری بھی یا کوئی بھی کارٹون آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں وہی چیز پیش کی جا رہی ہے، وہی چیز۔ کیا بچپن سے بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی۔ ٹی وی کے ایڈورٹائز بھی سارے وہی ہیں، پانچ پانچ سال کے بچوں کے ایڈورٹائز بتائے جاتے ہیں اور اس میں وہی چیز پیش کی جاتی ہے جو ایک 20 اور 22 سال کے نوجوان کرتے ہیں۔ کیا کون سا ماحول ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں، آپ بتائیے۔ تو کتنی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، بے حیائی کو بے حیائی سمجھا جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ کتنی ضرورت ہے آج ہم ان سب ہمارے سب کے گھروں میں یہ پڑھنے کی۔ اور ابھی تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یقین جانیے کہ بڑے بڑے جتنے سٹیز ہیں وہاں پر کالج میں لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، یہی اسی طرح کے لباس پہنتی ہیں، شارٹ ٹی شرٹ اور ٹائٹ پینٹ۔ ابایا تو چھوڑ دیجیے، ابایا تو وحشی قسم کے لوگ پہنتے ہیں نا، جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں، الٹریٹ۔ ابایا تو دکیانوسیت سمجھا جاتا ہے ابایا پہننا۔ اور کچھ لڑکیاں تو حجاب کا مذاق بنا دیا کچھ لڑکیوں نے، کہ سر اتنا کور کیا ہے، ٹائٹ سر کور کیا ہے، لیکن گردن کھلی، سینہ کھلا، پیٹ کھلا، ٹائٹ پینٹ۔ تو آپ مذاق کریں کہ آپ سر کور کر کے سمجھتے کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا؟ آپ اس کی روح کو سمجھے ہی نہیں سمجھیں، جو روح اسلام پیش کرنا چاہتا ہے، جو روح پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام۔ مسلمان لڑکیاں وہ مائیں کیسی ہیں جو اپنے گھروں سے لڑکیوں کو اس طرح سے بھیجتی ہیں۔ تو بہرحال جو سزاؤں کی بات کی گئی، تو سزائیں اس وقت رکھی گئیں جبکہ ایک ماحول تیار کر دیا گیا تھا۔ ماحول تیار کرنے سے پہلے سزائیں نہیں رکھی گئیں، یقین جانیے۔ آج بھی اگر کوئی معاشرے میں، کیوں آج وہ سزائیں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ابھی ماحول نہیں ہے۔ لیکن جب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، جب بے حیائی کی پوری طرح سے راستے اس کے بند کر دیے جائیں گے، سدے باب ہوگا، تو سزائیں بھی نافذ کی جائیں گی۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو سسٹم ہم کو دیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے معاملہ ہو بھی جائے تو اس طرح سے سنسار کیا جائے۔ لیکن جن کو سنسار کیا گیا اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بعد میں دفن بھی کیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، ایون ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی۔ یہاں تک ایک خاتون کو، جو غامدیہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، غامدیہ قبیلے کی خاتون تھی، وہ دو تین دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، سچی توبہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بچہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اور جب اس کو سنسار کر دیا گیا، اور کسی نے یہ جملہ کہا کہ ہائے بیچاری، یعنی اس کو بیچاری کا لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کچھ کہا اس کے اوپر کہ اس کے نفس نے اس کو، یعنی اللہ نے تو اس کا گناہ چھپا دیا تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کو گناہ دکھانے پر مجبور کر دیا، تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اس بات پر، اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے۔ تو توبہ کر لینے کے بعد کسی کو اختیار نہیں رہتا کہ اس کے اوپر کچھ فقرے کسی یا طنز کرے یا الزام لگائے۔ پھر ایک جو آپ کو یاد ہوگا، کاروکاری کا نام سنا ہے، یہ کاروکاری سسٹم کہاں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کاروکاری ایکچولی یہ جو سرحدی علاقہ ہے، خصوصاً خاص طور سے پاکستان کا جو بارڈر ہے کچھ علاقوں میں، وہاں پر یہ جاہلیت کا سسٹم ہے کہ وہاں پر اگر جو بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کو اپنی جائیداد بچانی ہو، پہلی بات تو وہ اپنے گھروں کی لڑکیوں کی شادیاں غیر گھرانے میں کرتے نہیں، چاہے لڑکیاں بوڑھی ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سید گھرانے کی لڑکی سید گھرانے میں جائے گی۔ اگر اس کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے تو پھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اس کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے یا پھر درخت سے کر دی جاتی ہے، پتہ نہیں کچھ بھی اس طرح کا سسٹم ہے۔ اور بی بی سی پر اس کی پوری باقاعدہ ایک رپورٹ آئی تھی، ڈاکومنٹری بنی اس پر، اور بی بی سی والوں نے پیش اس طرح سے کیا تھا اس کو کہ یہ مسلمانوں کا سسٹم ہے، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کاروکاری کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہم ابھی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس میں قرآن کی آیتیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون اتارا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو ایسی غیر حالت میں دیکھ لے کسی اور شخص کے ساتھ، اس صورت میں بھی وہ شوہر بیوی کو ڈائریکٹ مار نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی غیرت دار ہو، اس کی غیرت گوارا کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے شوہر کو بھی کہ وہ بیوی کی جان لے۔ وہ شوہر کو ایسے کرنا ہوگا کہ اگر وہ غیر کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے غلط حالت میں، تو وہ اور تین لوگوں کو لائے گا، اور وہ تین لوگوں کو دکھائے گا وہ منظر، اور اس کو اس حالت میں اگر پکڑیں گے تب اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا، یعنی وہ الزام سچا ہوگا کہ یہ فلاں فلاں کام کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اور اگر وہ تین گواہ اس کو نہیں ملتے تو اس کو خاموش رہنا پڑے گا۔ اب پھر کیا کرے؟ اب شوہر غیرت دار ہے، اس نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لیا ہے، تو اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کو زندہ چھوڑے، وہ تو اس کو قتل کر دے گا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار شوہر کو نہیں دیا۔ اگر تین گواہ وہ نہیں لا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ رکھا ہے کہ قاضی کے پاس عدالت میں دونوں جمع ہوں گے، شوہر اور بیوی۔ شوہر چار دفعہ قسم کھائے گا اور پانچویں دفعہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور بیوی پھر چار دفعہ قسم کھائے گی کہ میرا شوہر مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے، اور پانچویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا سے اس پر سے سزا ساقط ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اس کو بیوی کو اگر وہ جھوٹی تھی تو اس کو سزا ضرور مل کر رہے گی۔ یہ لعان کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون رکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے، کوئی بیوی کو آپ غیر حالت میں دیکھ لے تب بھی وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ سسٹم وہاں پر سرحدوں پر قائم ہے کچھ علاقوں میں کہ وہ لوگ یا تو زبردستی الزام لگا دیتے ہیں کہ بیوی کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر جو قبیلہ سسٹم ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے شادی کر لی تو وہ بیوی کو اس کو نبھانا ہی نبھانا ہے چاہے، اور ان کے یہاں پر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے، بیوی پسند ہو یا ناپسند ہو، دوسری شادی مرد نہیں کر سکتا۔ تو اب بیوی کو راستے سے ہٹانا ہے، یا بیوی کی پوری جائیداد پر قبضہ کرنا ہے، یا بہن بیٹھی ہوئی گھر میں بہن کی جائیداد پر بھی قبضہ کرنا ہے بھائی کو، تو وہ بہن کو زبردستی کسی کے ساتھ الزام میں گرفتار کروا دیتا ہے، اور کوئی دو لوگوں کے ساتھ پکڑوا کر ان کو مار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پتھروں سے، پتہ نہیں کس چیز سے مارا جاتا ہے، سوری پتھر نہیں میں اچھی چیز کہہ رہی ہوں، بلکہ کلہاڑی سے مارتے ہیں۔ کلہاڑی آپ کو معلوم ہے نا، جس سے لکڑیاں توڑی جاتی ہیں۔ تو کلہاڑی سے دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی لاشوں کو روڈ کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جاتی، اور اس کو کاروکاری کہتے ہیں وہ لوگ۔ بیوی پر بھی کسی کے ساتھ الزام لگا دیا کہ بیوی فلاں کے ساتھ پکڑی گئی، اس کو کاروکاری میں مار دیا، دو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور خود جان لیتے ہیں، اس پر ان کو کوئی قانون پکڑتا نہیں ہے۔ یہ بہت عام بات ہے، وہاں پر کسی قانون کی بھی ہمت نہیں کہ ان کو پکڑ سکے، اور وہی دراصل یہ قتل کے کیس سے بچنے کے لیے کہ جائیداد بھی حاصل ہو جائے، قتل کا الزام بھی نہ آئے، کاروکاری کا سسٹم عام ہو گیا ہے۔ اور اس کو غیر مسلم ممالک بی بی سی پر ڈاکومنٹری کی صورت میں اسلام کے نام سے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر ایسی حالت میں دیکھ لے، یا بہن کو ایسی حالت میں دیکھ لے، تو وہ وہیں ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اجازت دی ہی نہیں کہ کوئی کسی کی جان لے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کیس آیا تھا، اس طرح کا کیس آیا تھا، تو یہ کیس دراصل اس کے بعد بھی وہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جی بہت جگہ ہے، انڈیا میں بھی اس طرح سے ہے، پاکستان میں بھی اس طرح سے ہے، یعنی جہاں پر صحیح دین کا علم نہیں ہے، تو یہ کاروکاری کا سسٹم، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، وہ ساری سزائیں حکمت پر مبنی ہیں اور بہت کنٹرول میں رہ کر کی گئی ہیں کہ کسی کا نقصان بھی نہ ہو۔ اور بلکہ پہلے تو ترغیب یہی دلائی جاتی ہے کہ جب یہ لعان کا جو قانون کیا، جب قاضی کے سامنے لعان کا جب اقرار کیا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے، تو اس وقت قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورت کو سمجھائے کہ ابھی دنیا کی سزا تمہارے لیے بہتر ہے بہ نسبت آخرت کی سزا کے، ابھی بھی موقع ہے، تم سوچ لو، یہاں اقرار کر لو تو تم آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی۔ ایک خاتون آئی تھی اسی طرح سے، جو معاملہ پیش آیا تھا، لیکن وہ خاتون نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، اور پھر آخر میں جھوٹی قسم کھا لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ نازل فرماتا تو میں ضرور اس کو سنگسار کروا دیتا، لیکن اب چونکہ اس نے قاضی کے سامنے قسم کھا لی، لہٰذا دنیا میں تو وہ سزا سے بچ گئی، لیکن پھر آخرت میں اس کو سزا مل کر رہے گی۔ تو بہرحال یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس میں سراسر انسان کی بھلائی ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ کیوں اتنی سخت بات کہی گئی؟ کہ ایسے جو لوگ ہوں گے، یعنی ایسی جو لڑکیاں آئیں گی جو کہ زنا میں ملوث ہوں، یا ایسے جو لوگ ہوں گے مرد ہو چاہے وہ ہوں، تو ان کا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے۔ اور جو لوگ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ جو تین لوگ, جیسے کہ آپ کو کہا گیا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا تو تین مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. حالانکہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ام سلمہ تھیں, حفصہ تھیں, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, تمام امہات المومنین سے پوچھا, اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین تربیت تھی نا ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیسی ان کے آپس کے تعلقات تھے کہ ایک اللہ کے رسول کے نکاح میں ہیں ساری بیویاں, جس کو ہم ہماری اردو زبان میں بہت ہی وہ لفظ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے سوکن کہتے ہیں, اور یہ تو جو آپس میں بیویوں کا اس طرح سے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ چلتا ہی رہتا ہے کہ کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ شوہر کی نظروں میں دوسری بیوی ان سے اچھی ہو, اور سب کو معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے اللہ کے رسول کے دل میں اور ان کی محبت زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی جب تمام ازواج مطہرات سے اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا, سب نے یہی جواب دیا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے دل کی مالک تھی ماشاء اللہ. چاہتی تو ایسے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر سکتی تھیں, لیکن وہ ایمان والی تھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ دیا تھا, امہات المومنین تھیں ماشاء اللہ, وہ معمولی خواتین تو نہیں تھیں. تو انہوں نے سب نے ہر ایک کا جواب یہی تھا, ایون زینب بنت جحش جن کو زیادہ خاص مقابلہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور جو ان کے اس میں لگی رہتی تھی کہ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میں کچھ کم نہیں ہوں عائشہ سے, خاندان, نظم, خوبصورتی, ساری چیزوں میں. بہرحال انہوں نے بھی جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی. یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں اصل پہچان یہاں ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کتنا کس کا خیر خواہ ہے. تو جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا, اور ان کی خادمہ کو بلا کر پوچھا گیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو خادمہ تھی اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی برائی دیکھی؟ تو خادمہ نے کہا کہ نہیں, واللہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, ہاں بس اتنا ہوتا ہے کہ جب میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ذرا دیکھ لینا آٹے کو کہیں بکری نہ کھا لے, لیکن وہ سو جاتی ہیں اور آٹا بکری کھا لیتی ہے. یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے الہٹ پنے کی طرف اشارہ تھا نا, کہ یعنی تھوڑی سی وہ گھریلو کام میں لاپرواہ تھی سمجھے. تو آپ دیکھیں جو حقیقت تھی خادمہ نے وہ حقیقت بتا دی, کیونکہ سب سے زیادہ جو علم اگر ہو سکتا ہے کسی کو گھر میں, تو جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اپنے مالکوں کے بارے میں کہ ان کی کیا خوبی اور کیا خامی ہے. تو خادمہ نے بھی بس اتنی چیزیں بتائیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کوئی کسی پر اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتا مسلم معاشرے میں, کسی کو ہمت ہی نہیں ہے, کسی کو کسی کی مجال نہیں ہونا چاہیے, کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی پر الزام لگائے. اگر الزام لگایا ہے تو تم ثبوت کے طور پر چار گواہ لاؤ. اگر عبداللہ بن ابی نے اس وقت ہم جانتے کہ اس نے الزام لگایا تھا تو دراصل انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے منافقین کو کہ تم نے الزام لگایا تو چار گواہ کیوں نہ لائے تم لوگ, چار گواہ لاؤ تو بات مانی جائے گی تمہاری, ادروائز نہیں. اور پھر کوئی کہتا ہی نہیں, اگر کسی نے الزام لگا دیا اور چار گواہ نہیں لایا تو پھر اس الٹا اسی کو کوڑے مارے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسلم معاشرہ, مسلم سوسائٹی میں اس طرح کی افواہیں پھیلانا مسلم سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرنے کے مترادف ہے. تو اس کی اجازت نہیں دی گئی کسی کو بھی کہ تم مسلم سوسائٹی میں بے حیائی کی باتیں کرو, کسی پر الزام لگاؤ. اسی لیے کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے کہ بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. تو ان تینوں مسلمانوں کو, حسان بن ثابت, نستا بن اساسہ اور ہم نبن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے. دنیا میں ہی سزا کو ان پر نافذ کر دیا گیا تاکہ آخرت کی سزا ان سے ساقط ہو جائے. اور یہ ہم نبن تجہش کون تھیں؟ زینب بن تجہش کی بہن تھیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنی بہن کی ہمدردی میں, ہو سکتا ہے اس الزام کو انہوں نے تھوڑا سا اپنی زبان سے کہہ دیا ہو جو الزام تھا, لیکن وہ بہن آپ دیکھیں کتنی, کیوں کہا گیا زینب بن تجہش کے بارے میں, بہت ہی متقی, بہت پاکیزہ, بہت عبادت گزار خاتون تھی ماشاء اللہ, بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی زینب بنت جحش, اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرنے والی تھی, صدقہ بھی دینے والی تھی, انہیں نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھتی تھی, ذکر و اذکار کیا کرتی تھیں. تو آپ دیکھیں نظر آ گئی ان کا تقویٰ ہم کو نظر آ گیا نا, کہ انہوں نے الزام نہیں لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, یہ اس میں ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کی پاکی بیان کی. اصل تقویٰ تو یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت متقی بھی ظاہر کریں اور پھر ایک دوسرے کے کان پر باتیں بھی کرتے کہ اچھا تم کو کچھ خبر پڑی ہے, تو یہ مسلمان معاشرے کا کام نہیں ہے. تو اس کو لیان کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو غیر حالت میں دیکھ لے اور چار گواہ نہ لائے تو اس صورت میں پھر قاضی کے سامنے اس کو چار دفعہ قسم کھانی ہوگی. اس کو لیان کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لعنت کی بد دعا کرنا. حد قذف اس کو کہتے ہیں کہ جب ایسا اگر کسی مسلمان بھولی بھالی عورت پر تہمت لگائی جائے یا جھوٹی گواہی کے لیے بھی جو سزا دی جاتی ہے اس صورت میں کوڑے لگائے جاتے ہیں, اور پھر شراب کے بارے میں بھی ہم سب جانتے کہ شراب کے لیے خاص کوڑوں کی سزا تو مخصوص نہیں کی گئی تھی کہ کتنے کوڑے مارے جائیں گے، لیکن پھر مسلمان حکومت نے اس کو نافذ کیا۔ تو خصوصاً کسی پر غلط الزام لگانے کی صورت میں جو سزا دی جائے گی اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، کوڑے لگانے کے لیے۔ حد جاری کرنا کہ کسی نے زنا کیا ہے اور وہ قبول بھی کر لے، اس کا اقرار بھی کر لے، تو اس صورت میں اس کو سنگسار کیا جائے گا، یا چور کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو اس کے لیے حد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو حد جاری کرنا کہتے ہیں۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اختیار میں رکھا، کچھ چند چیزیں جو ہیں، جو سزائیں ہیں، اس کی سزا کی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اجازت نہیں دی ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا تجویز کی ہے، اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے تعزیر۔ تعزیر اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے کوئی کیس ہوں، کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوں، کچھ اور کیس ہوں، اور مسلمان عدالت کا قاضی اپنی سوابدید کی بنا پر تمام گواہوں کو، ثبوت کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس کو تعزیرات کہا جاتا ہے، کہ جس کی سزائیں قرآن اور حدیث میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن تمام قرائن کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کیا سزا بن سکتی ہے، تجویز ہو سکتی ہے، اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم کو تو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور الٹا الزام لگانے والوں کے ساتھ ہم خود بھی اس الزام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم آرام سے کہہ دیتے کہ ہاں اسلامک سزائیں بہت ہی بربریت پر مبنی ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین، ایک ہمارے لیے سمجھے کہ اس میں بھلائی اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بھی رکھی ہیں معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک پاکیزہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی قائم کرنا کروانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اسی لیے تمام ہمیں احکامات دیے گئے یا ہماری تربیت کی گئی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب اگر وہ چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا یہ معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اب یہ وہ والی بات ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس الزام سے بری کیا جا رہا ہے، یعنی یہ آیت برات کہلاتی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس الزام سے بری کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کیوں کبیرہ گناہ کہا گیا کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، تو اسلام دراصل ایک پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ ماحول تیار کروانا چاہتا ہے، اس لیے پہلے سے کچھ اصول بتائے گئے ہیں تاکہ برائی نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اس کے بارے میں جتنا حصہ سمیٹا اس کے حصے میں اتنا گناہ آئے گا۔ اور یہ کیوں بات بتائی گئی کہ جب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتے 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 کسی ایک کو پتہ چلتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو پتہ چلتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ زبانوں سے یہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر پورے معاشرے کو علم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ برائی سن کر آپ اگر چاہتے تو کیا کر سکتے تھے، اس برائی کو وہیں دفن کر سکتے تھے، چپ رہ سکتے تھے، لیکن اگر برائی کو آپ نے آگے پھیلایا، انہیں لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ذرا سا پانی پینے کی بھی جگہ پر ملتے ہیں تو وہی ڈسکشن کہ اچھا تم نے سنا، اور وہ سننے والے اتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اچھا سناؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کے حصے میں اتنا گناہ آیا۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ برائیاں پھیلے ہی نہ، اسی لیے اسلام نے جو اصول بنائے ہیں، جو تربیت کی ہے، جو قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول کی احادیث ہمیں جو ٹرین کرتی ہیں، بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں، کہ اسلام ایسا معاشرہ تیار کرتا ہے کہ پہلے سے ہی آگ لگانے والے تمام سامان پر پابندی کہ آگ ہی نہ لگے، یعنی ایسا ماحول تیار کرتا ہے اسلام کہ آگ لگنے کا خطرہ ہی نہ ہو، اس کا شک و شبہ ہی نہ رہے آگ لگنے کا، جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں کیا کیا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے، آلریڈی بگڑ چکا ہے معاشرہ، وہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا، نہ وہاں خاندان ہے نہ وہاں پر پاکی کا کوئی تصور ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، یا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے آگ بجھانے والی گاڑیاں تیار کر دی اور آگ لگانے والے سارے سامان مہیا کر دیے، پیٹرول اور آگ کو ایک جگہ جمع کر دیا، پورے انہوں نے انتظام کر دیے کہ کسی طرح سے آگ بھڑک اٹھے اور دھماکہ ہو، اور پھر وہاں گاڑیاں لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ آگ جیسی آگ لگتی ہے انتظار میں ہوتے کہ آگ لگے ہم پانی بجھائیں، پھر پانی سے آگ بجھائیں، یعنی انہوں نے معاشرے کو اتنا بے راہ رو کر دیا، عورت اور مرد کی کھلی آزادی دے دی، ایسے کلب ایسے ہوٹلز بن گئے، شراب عام ہے اور خاندان کا کوئی نظام نہیں رہا، زنا کو وہ زنا نہیں کہتے ہیں، وہ الٹا ان کے یہاں پر مطلب ہے کہ اگر ایک شوہر اور بیوی بھی ہے اور بیوی کی مرضی کے بغیر اگر شوہر بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو بیوی جا کر عدالت میں رپورٹ لکھوا دیتی ہے کہ میرے شوہر نے زنا کیا، نعوذ باللہ، یعنی بہت ہی الٹے سیدھے قانون ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کی مرضی سے ہو تو، یعنی دونوں اگر راضی ہوں تو پھر کسی پر کوئی الزام نہیں، تو آپ دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا نتیجہ اس کا نکلا، تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ وہ آگ ہی نہ لگے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں آپ کو معلوم تھا کہ کیا چیزیں نہیں، ظاہر سی بات ہے جب آگ اور پیٹرول ملیں گے، پیٹرول کا کام ہی کیا ہے کہ آگ بھڑکانا، تو آپ مرد اور عورت کو ملائیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ سارے کام بھی نہ ہوں تو ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، تو اسلام پہلے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے، پہلے سے ایسا ماحول پرووائڈ کرتا ہے، پہلے سے ایسی تربیت اور تزکیہ کرواتا ہے کہ آگ ہی نہ لگے، آگ کو بجھانے والے سارے انتظام پہلے سے کر دیے جاتے ہیں تاکہ آگ بجھانے والی گاڑی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو پھر اس کا حل بھی بتا دیتا ہے کہ کیا اس کا حل ہے، سبحان اللہ کتنے سنہرے اصول دیے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر آج ہمارا معاشرہ اسی بیس پر قائم ہو جائے، اسی بنیاد پر، انہی بنیادوں پر قائم ہو جائے، یقین جانیے کہ بہت حد تک مسائل حل ہو جائیں، آج کیوں سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، جو مخلوط تعلیم ہے یا پھر مردوں اور عورتوں کا ساتھ کام کرنا، ہر عورت پریشان ہے، اس کو شوہر کی فکر ہوتی ہے کہ گھر سے شوہر نکلتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اوپر اس کو گھیر لیتے ہوں گے، ہر عورت اگر یہ سوچے کہ نہیں مجھے اپنے حدود میں رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حدود بنائی ہیں، اور کچھ ممالک میں تو جو مسلم ممالک ہے وہاں پر تو اس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں عورت آدھی آبادی ہے، نصف آبادی ہے، اور نصف آبادی کو اگر آپ گھروں میں بند کر دیں گے تو ترقی کیسے ہوگی، تو عورتوں کا گھروں میں رہنا ترقی میں رکاوٹ ہے، لہٰذا عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے، اور ایکچولی یہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کا چکر کیوں ہے، یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورتیں باہر نکلیں تو ان کو آزادی ہو عورتوں سے دیکھنے کے لیے، عورتوں کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی برے کام کرنے کے لیے، ان کی نظر میں کیا کوئی عورت کی عزت ہے بھلا، یہ عورت کے تعلق سے کیا پایا جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک، یہ کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنے کا تو کہتے ہیں لیکن عورت کو عزت نہیں دینا چاہتے، اسلام جبکہ عورت کو عزت دیتا ہے، تو جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بہترین تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، اب اگر وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری زبان ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی، یہ ہے وہ اصل بات، یہ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بہتان عظیم کہا، اور اسی کو افق کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ گھڑ کر لانا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، اب آپ دیکھیں مومن کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتے جا رہا ہے دھیرے دھیرے، پیچھے ہم نے مومن کی صفات پڑھی، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم اس طرح کے بہتان نہیں گھڑو گے، تو تقوی ظاہری چیزوں میں تقوی نہیں ہوتا کہ میں نہیں کھاتی، میں نہیں پہنتی، میں نہیں سوتی، میں تو کوئی الگ ہی مخلوق ہوں، ہواؤں پر زندہ رہتی ہوں تو میں متقی ہوں، ایسا نہیں ہے تقوی، یہ نہیں ہے تقوی، تو یہ کہ اس طرح کے اسکینڈلس کو عام نہ کیا جائے، کسی پر بہتان نہ لگایا جائے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے، اور اگر کوئی اور الزام لگا رہا تو اس کو بھی منع کیا جائے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، تم کیوں اس پر الزام لگاتے ہو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد ہے کہ میزبان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کے رسول انہی کے گھر میں آ کر ٹھہرے تھے، ان کی دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کی، ان کی بیوی نے کہا کہ انہیں کس طرح کی یہ باتیں چل رہی ہیں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ سارا جو کچھ ہے الزام ہے، اور تم اپنے آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ رکھ کر سوچو، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ استغفر اللہ میں ایسا کروں، تو ان کے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ بہتر، تم سے زیادہ پرہیز والی، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں، تو پھر وہ کیسے ایسا کر سکتی ہیں، اور کیا تم سمجھتی کہ میں ایسے کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ صفوان بن معطل مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے دونوں میاں بیوی کا جو کنورسیشن ہے کتنا اچھا ہے ماشاء اللہ۔ تو ایک مسلم معاشرے میں اسی طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا الزام لگاتا بھی ہے تو آپس میں ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب تمہاری زبانیں اس کو لیتے ہوئے جا رہی تھی ایک سے دوسرے تک، تو تم نے کیوں نہ مومنوں کے تعلق سے اچھا گمان کیا؟ تو پہلے اچھا گمان ضروری ہے ہمارے دینی بہن بھائیوں کے تعلق سے، یا جو بھی جس کے بھی تعلق سے کوئی ایسی باتیں خدا نہ خواستہ سننے کو ملی، پہلے آپ اچھا گمان کریں کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ ہم کو اپنے بارے میں تو بڑا یقین ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور باقی سارے خراب، تو نہیں، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں ان کی جگہ کہ ہم تو ایسے نہیں کر سکتے نا، تو پھر وہ تو ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھیں، تو کیوں نہ تم نے اچھا گمان کیا، اور یہ تو بہتان تھا دراصل۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا تم لوگوں کو، اگر تم مومن ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے درمیان پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے حق میں خیر ہی ہے، کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا الزام لگایا گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین احکام، کتنے بہترین قانون نازل فرما دیے، اور ایک طرح سے پورے معاشرے کی تربیت ہو گئی۔ اس وقت جو مدینہ کی سوسائٹی تھی اس کی تربیت ہو گئی کہ صحابہ کرام کو بھی چاہیے تھا کہ اس الزام کو ایک دوسرے تک آگے نہ پہنچاتے، بلکہ نیک گمان کیوں نہ کیا تم لوگوں نے، کیوں بدگمانی کرتے رہے اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے۔ تو اب یہاں پر جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی پھیلے، تو یہ بے حیائی کیا ہے؟ ان تشیع الفاحشہ، کیا کیا کام بے حیائی کے کاموں میں آتے ہیں، کیسے بے حیائی پھیلے گی مسلمانوں کے گروہ میں یا مسلمانوں میں؟ ایسے اسکینڈلز کو ڈسکس کرنا، افیئرز کو ڈسکس کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو چاہیں ہم کہیں، ہم آزاد ہیں، یا جو لیڈرز ہیں یا جو معاشرے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے ہم کو کہ ان کے اسکینڈلز کو ہم ڈسکس کریں، عام کریں، ہے اجازت؟ نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں اجازت ہے، چاہے کوئی خود اپنے طور پر کتنا ہی بدنام ہو یا نیک نام ہو، ہمیں پرمیشن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے بات کریں۔ ہم اپنے تعلق سے بات کریں نا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ معاشرے میں جو خامیاں پھیلی ہیں، ہاں مجھے معاشرے میں پھیلی ہوئی خامیوں کو دور کرنے کی فکر ہونا چاہیے، لیکن ان کے اسکینڈلز کو عام کرنا اس کی مجھے کسی بھی طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ جو معاشرے میں فاحشہ پھیلے، فحش پھیلے، اس طرح کے سارے پوسٹرز، فلمیں، گانے جس سے بے حیائی کی تشہیر ہوتی ہو، وہ سارے منع ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، الحمدللہ یہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں۔ آپ مجھے بتائیے ہے یا نہیں ہے فائدہ؟ جن بچوں کے ساتھ یہاں پر ہم نے 18 18 15 15 سال گزارے، جب ہم انڈیا جاتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ ہم روڈ پر چل سکتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیں کیسے شرم آتی ہے نا، کیوں شرم آتی ہے ہمیں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ چلتے ہوئے، ہمیں کیونکہ ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے، ہم الحمدللہ ظاہری طور پر ہماری آنکھیں عادی ہو گئی کہ ہم کوئی فحش پکچر نہیں دیکھتے ہیں، کوئی فوٹو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب فحاشی کے کام ہیں، فحاشی کو پھیلانے والے کے، اس طرح کے پوسٹرز لگانا، ایڈورٹائزمنٹ کرنا، فلموں کے پوسٹرز، جی الحمدللہ یہاں ماحول نہیں ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ یہی تو اسلام کی تعلیمات ہے کہ بے حیائی عام نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے اس کا انفرادی معاملہ ہے، تربیت ہم کو اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی چھپ کر رہا ہے تو اس پر پردہ پڑا ہوا ہے تو وہ برائی بھی پھیلی نہیں سمجھے۔ تو اگر ہم کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہے ملوث ہے تو ہم اس کی تربیت کریں گے, ٹریننگ کریں گے, لیکن ہم اس کی برائی کو عام نہیں کریں گے. ہم کو نفرت برائی سے ہونا چاہیے, اس انسان سے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے بتائیے, ہم خواتین کا خصوصاً کیا معاملہ ہے؟ یہ ساری عادتیں کن میں پائی جاتی ہیں زیادہ؟ جی کھلے تو یعنی اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ برائی پر پردہ پڑا رہے, اس کی تشہیر نہ ہو, کیونکہ تشہیر ہوگی تو وہ برائی اور زیادہ پھیلے گی. تو ہم بھی آج یہی پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں, یہی اسکینڈلس کو عام کرنے میں, ڈسکشنس, یہی ساری باتیں, افواہیں. کسی خاندان کی لڑکی کا غلطی سے بھی کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا فلاں کا فلاں کے ساتھ کچھ معاملہ تھا, ہم اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑتے ہیں. کوئی شخص بیچارے اب کتنے بھی نیک اور متقی بن گئے ہوں, ان کی داڑھی ہو, نماز کے پابند ہو, کرتا پاجامہ پہنتے ہوں, بھلے اپنی نوجوانی میں وہ انہوں نے کچھ اور ان کے قصے مشہور ہوں, لیکن ہم کبھی چھوڑتے ہیں ان کو؟ ہمارے یہاں پر تو ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے فقرے کسے جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں, یہ نماز کے پابند ہیں, اب داڑھی رکھ لی ہے, بہت نیک ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو, نوجوان نسل کو سنائیں گے کہ اچھا تم جانتے ہو اپنے فلاں کے بارے میں, وہ فلاں دادا, نانا, ماموں, چاچا, خالو, بڑے بڑے شوقین مزاج تھے یہ اپنے زندگی میں, نوجوانی میں, فلاں فلاں کے ساتھ ان کے تو ان کے اتنے افیئر چلتے تھے, اتنے اسکینڈلس تھے ان کے. یعنی ہم چھوڑیں گے نہیں لوگوں کو, چاہے وہ بےچارے کتنے بھی نیک بن گئے ہوں. تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ نیک بننے نہیں دیا جاتا. یعنی اگر کوئی انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو لوگ اس کو نیک بننے نہیں دیتے ہیں, اور لوگوں نے اس طرح سے پھر فکرے کس رکھے ہیں اور جملے بنا رکھے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ ڈسکشن میں ہم تو نہیں ہیں نا شامل, کم از کم ہم اپنے آپ کو اس سے پرے رکھیں, دور رکھیں. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو یا نوجوان نسل کو اپنے پرانے بزرگوں کے ایسے واقعات, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنے یعنی کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تمہارے گناہوں پر, تو اللہ کے رسول نے اس کو بدترین شخص کہا کہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا جس کی برائی پر, اور اس نے خود صبح ہونے کے بعد اس کی تشہیر کر دی, اس گناہ کو کھول دیا. تو کچھ غلطی اگر ہو گئی ہے نوجوانی میں یا کچھ قدم پھسل گیا تھا, اس کو چھپائے ہی رکھیں دوسروں کے بھی اور اپنے بھی, خدا نخواستہ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا تو ہم کو تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہنے کی, اچھا تم نہیں جانتے ہمارے, تم کو تو معلوم نہیں کہ میں کیسی دکھتی تھی, کیسے میرے بال تھے اور کیسے میرے, استغفر اللہ, بہت ہی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے اپنے بچوں کو سنانے کی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ابھی آپ اگر نیک ہیں اور ایک آپ کا نیکی کا تصور قائم ہے تو کیوں پرانے قصے سنا رہے ہیں بچوں کو یا نوجوان نسل کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہم ایسے ہوا کرتے تھے پہلے؟ تو کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو برائی تھی اس کو ختم کر دیں, اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا, اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیں. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی تشہیر ہو, بے حیائی پھیلے, وہ گناہ میں اتنا حصہ سمیٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لباس کی تراش خراش ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں تو فلاں ہی جگہ سے سلواتی ہوں, فلاں بوتیک سے خریدتی ہوں, اور اس لباس میں بھلے ہی کوئی بھی ستر کے حدود کو, تقاضوں کو پورا نہ کر رہا ہو لباس. اب ان کو دیکھ کر کچھ لوگ اگر ویسے ہی لباس سلواتے ہیں, وہ ان کے بھی گناہ میں وہ شامل ہو گئیں. تو گناہوں کو پروموٹ کرنے والے نہ بنیں, بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے نہ بنیں, بلکہ بے حیائی کو ختم کرنے والے بنیں ہم. اور اسکینڈلس کو تو بالکل بھی ڈسکس نہ کریں. اور یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ ابھی ہم پیچھے سورہ مومنوں میں پڑھائے نا کہ ان لغوی موردون, کہ وہ لغویہ سے کیا ہوتے ہیں, اعراض برتتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو مومن کے پاس تو کام کرنے کے لیے اتنے زیادہ ہیں, اس کو تو قرآن اور حدیث سے اور ان ساری چیزوں سے فرصت ہی نہیں ملتی جو پہلے محدثین کرام تھے آپ دیکھیں, کہ ان کی پوری زندگی سفر میں گزر جاتی تھی حدیث کو سیکھنے کے لیے. ان لوگوں کے پاس الحمدللہ کوئی ایسی اور مشغولیت تھی نہیں لغویات میں سے, ان کی زندگی کا مقصد ہی اچھے کام کرنا اور اچھی چیز لوگوں تک پہنچانا تھا. تو ہم بھی اگر آج اچھے کاموں میں لگ جائیں, ہم قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں, تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں. ہمارے پاس تو اپنے لیے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, تو ہم کہاں کوئی تھرڈ پرسن اور تھرڈ پارٹی کی بات کریں گے. تو جو لوگ فری ہوتے ہیں نا, وہی اس طرح سے اسکینڈلس کو عام کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جو فضولیات میں لگے رہتے ہیں. تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے, کچھ ایک نصب العین بنائیے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ, یہ آیت بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں پاک ہوں, بلکہ ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, وہ دوسروں کی برائیاں کر کے دراصل اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے کہ میں بہت اچھی ہوں, فلاں 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 سب ایسے اور میں بہت اچھی, فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا, فلاں تو وہ بھی نہیں کرتا. تو اپنی پاکیزگی نفس کا دم نہ بھرو, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو بہت زیادہ اپنے بارے میں نہ کہیں کہ میں تو کبھی ایسا نہیں کرتی, مجھ سے تو کبھی یہ نہیں ہوا, میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا, میں تو ہمیشہ نماز کی پابند ہوں. ٹھیک ہے آپ پابند ہیں الحمدللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ پابند ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہے تو ہے. اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا. تو دوسروں کو دیکھ کر بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے, یا سوچ آتی ہے, شیطان بہکاتا ہے, دیکھا تم تو ان سے اچھی ہو, وہ تو ایسا اور ایسا کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو پاک نہ کہیں, ہو سکتا ہے سامنے والا آپ سے بڑھ کر توبہ کر لے اور آپ سے بڑھ کر پھر وہ نیک اور متقی بن جائے. تو ابھی ناپنے کے پیمانے ناپو مت ابھی ایمان کو اور تقوی کو, ابھی تو اصل پتہ کب چلے گا, آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم سے اچھا کون تھا. جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور پسندیدہ ہوگا. تو ابھی یہ مت کہو کہ میں بہت پاکیزہ ہوں اور میں بہت پاک ہوں. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع سے ان کی عادت تھی کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی کفالت کی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اسی بنا پر مستہ بن اساسہ جو تھے, دراصل وہ ابوبکر صدیق کے دور پار کے رشتہ دار تھے, ان کی کفالت کی ذمہ داری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. جب انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا اور ان کا نام بھی سامنے آیا کہ یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھے, تب ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے. اور بالکل نیچرل بات تھی نا, آپ دیکھیں غلط کیا کچھ؟ کوئی غلط نہیں کیا, کیونکہ جو تم سے جتنی برائی کرے اتنا بدلہ لینے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آج اگر ہم کو معلوم پڑتا ہے کسی کے تعلق سے کہ آپ سمجھے زندگی بھر ان کی مدد کرتے رہے, آپ ان کی کفالت کرتے ہیں, آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں, آپ ان کے پیسوں سے ہر طرح سے مدد کرتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ پر کچھ ایسا الزام لگایا یا آپ کے تعلق سے برائی کی, آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا اور ہم جملہ کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ ہمارے تو جملے مشہور ہیں نا کہ جی ناراض ہو جائیں گے, مدد کرنا بند کر دیں گے, اور کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا. جی اتنا کیا آپ کے لیے اور آپ نے کیا بدلہ دیا, کیا اس کا صلہ دیا. جی تو بہرحال ابوبکر صدیق نے بھی اگر یہ کیا کہ ان کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا تو کوئی غلط نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اور نیکی میں مزید آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور چاہتا ہے, کچھ اور مزید نیکیوں کا تقاضا کرتا ہے. جی دل ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت کے تناظر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل ابوبکر صدیق کے اس میں نازل ہوئی پس منظر میں کہ انہوں نے جب یہ قسم کھا لی کہ اب نہیں مدد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صاحب مقدرت ہیں وہ اللہ کی راہ میں اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اس پر قسم نہ کھا لیں, کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم جو نیکی کا کام کر رہے تھے وہ نیکی کا کام کرنے سے تم رک جاؤ, جو نیکی تم کر رہے تھے اسے کرتے رہو مسلسل کرتے رہو, تاکہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تم سے درگزر فرمائے. اور واقعی میں ہم سب کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, کہ مجھ سے آپ سے ہر ایک سے غلطی ہوتی رہتی ہے, ہم کتنا بھی کوشش کریں اپنے آپ کو غلطی سے بچانے کی لیکن کہیں نہ کہیں لغزش ہو ہی جاتی ہے, جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. تو ہم کیا اس وقت توقع رکھنے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہم سے ایسی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کو کیا امید ہوتی ہے؟ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے, وہ ہم سے درگزر فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہم پر رحم فرمائے. تو کیا پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے درگزر فرماتے, پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ ان کو معاف کر دیں, درگزر کر دیں, اس کو لے کر بیٹھ نہ جائیں. حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف ہی کرتی تھیں, یعنی کچھ لوگوں نے حسان بن ثابت کو برا بھلا کہا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نہیں جانتے کہ حسان بن ثابت کون ہے, یہ شاعر اسلام ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے کفار مکہ کو اشعار میں. جب حسان بن ثابت کو پتہ چلا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں, میری تعریف میں اشعار کہنے کی بات ضرورت نہیں ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے دیکھے دل میں بیر نہیں باندھ رکھا تھا, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ حسان بن ثابت بھی ان الزام لگانے والوں میں شامل تھے, لیکن انہوں نے دل میں بیر نہیں رکھا تھا کہ یہ ہوتا ہے مسلمان کا دل, کشادہ دل والا ہوتا ہے وہ. کہ جو آپ پر جس نے آپ پر الزام لگایا آپ اس کے حق میں بات کریں. ایک مسلمان ایسے ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہ اس وقت کی اسلامک سوسائٹی تھی, اس وقت کا اسلامی معاشرہ تھا. یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, تزکیہ, قرآن کے نزول کا یہ آپ دیکھیں کہ یہ مظہر تھا دراصل. تو اگر کوئی بھی معاشرہ جو قرآن کے خطوط پر اپنی دیواریں قائم کرے گا, اپنی بنیادیں رکھیں گا, اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت پر اپنی معاشرے کی بنیاد رکھے گا, یقین جانیے وہ معاشرہ 99% برائیوں سے محفوظ ہوگا. ایک آدھ پرسنٹ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے نا انسان کو, شیطان اور انسان کو آزادی دی ہے ارادے اور اختیار کی. تو اب یہ نہ سوچے کہ 100% ہی کوئی معاشرہ برائیوں سے آزاد ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی ہوگی, لیکن پھر وہ 1% ہوگی بس, زیادہ تر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی. تو یہ اسلامی معاشرے کی سمجھے بنیاد ہے کہ وہ ایک اچھے خطوط پر استوار ہو, نیکی پر معاشرہ قائم ہو, ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو, ایک دوسرے کے لیے درگزر کرنے کا جذبہ ہو, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہو, اور فحاشی ختم ہو, فحاشی کا خاتمہ ہو, اور کسی پر الزام نہ لگایا جائے, اسکینڈل عام نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, حیا ہو, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. اس کے لیے کل پورا ایک دن بھی ہو سکتا ہے شاید لگ جائے, کیونکہ ایک دو پریزنٹیشن بھی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, تو کل ہم اللہ نے چاہا تو دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.